نہیں ہے، بڑی آسان بات ہے. بلکہ وہ کسی نے کتاب میں لکھا تھا کہ شیعوں نے جتنا توحید کے بارے میں علم الکلام ڈیولپ کیا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے ثبوت میں، اتنا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں نہیں ہے. یعنی بہت زیادہ ان کے ہاں علم الکلام ہے، اس بات ذات باری تعالیٰ کے دلائل، منطقی کیا، فلسفی کیا، سارے وہ دیتے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا، اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ انہیں امام غائب جیسا غیر معقول عقیدہ ثابت کرنا پڑتا ہے. یعنی اس سے زیادہ ایریشنل بات کیا ہے؟ تو جب وہ اتنی ایریشنل بات پہ علم کلام اپنا سارا خرچ کر دیتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ پہ تو پھر بیسیوں دلائل لا جا سکتا ہے ایسا آدمی جس کو مشکل سوال حساب کا حل کرنا آتا ہو تو نو جمع سات تو وہ آسانی سے کرے گا. تو وہ اللہ پر یہ وعدہ ہے تو لوگوں کو زندہ کرنا دوبارہ، لیکن اس حقیقت کو لوگ نہیں جاتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، یہ وعدن عَلَيْهِ حَقًا جو ہے کہ وہ ضرور زندہ کرے گا، بلا کے جواب میں ہے. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، ایک تو ان کے لیے تاکہ واضح کر دے، پھر لَهُم سے مراد انسان سارے جو زندہ ہوں گے، وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ اختلاف بھی جو ہے اس دنیا میں کہیں ختم ہوتا نظر نہیں آتا، عقلی اختلاف کہ اصل ریئلٹی کیا ہے اس کائنات کے بارے میں. وہ جو ہے نا نظم پڑی تھی کہیں، پڑے ہیں چکر میں، ہزاروں پنڈت اور لاکھوں سیاڑے، کچھ اس طرح ایک نظم آتی تھی، اور جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے. تو پنڈت سیاڑے عالم سب اس چکر میں کہ ریئلٹی کیا ہے. یہ اختلاف عقول خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک وقت ایک دن ہو جب یہ فیصلہ ہو. یہ بھی گویا کہ قیامت کے ایک طرح سے ثبوت بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ واضح کیے جائیں کہ تم کس میں اختلاف کرتے تھے، حقیقت کیا تھی. اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس لیے ضروری ہے باسط بعد موت کا، تاکہ جان لے کافر کہ انہم کانو کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے یہ کہنے میں کہ لا یبعث اللہ من یموت. تو یہ قیامت یعنی ہوگی، اور اس کے دو مقاصد یہ بنتے ہیں. انما قولنا لشیئن، بے شک ہمارا حکم تو کسی چیز کو جب ہوتا ہے، قول میں نے بات ہماری، مراد حکم ہے. اذا ارد نہ ہو، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، اذا کی وجہ سے کرتے ہیں، ارادہ یرید فعل ماضی ہے، ان یہ کہ یعنی اے بس، نقول له ہم اس سے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. شے چونکہ مذکر ہے، اردو میں ہم ترجمہ چیز کر کے مؤنث سے کرتے ہیں، لیکن عربی میں صیغہ مذکر کا آیا ہے. کن، نقول له، اردنا ہو، یہ ضمیریں شے کے لیے ہیں. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے. یہ کن کے جواب میں کیا فیکون نہ ہو سکتا تھا، اس پہ ناویوں نے بڑی گرم بحثیں کی ہے. جواب امر میں فے سببیہ بنائے تو اس کے سبب سے وہ ہو جاتا ہے، گنجائش تھی، لیکن فیکون کیسے آیا؟ بعض نے کہا جی نہیں، اسی فعل سے جواب امر مجزوم نہیں ہوتا، ورنہ یہ کن جواب امر مجزوم بھی ہوتا ہے. مثلا کن فیکن، یہ تو کوئی نہ بات بنی، یہ تو ایسا ہے جیسے کہے قم فتقم، یہ اسی سے نہیں بنتا، دوسرے سے بن سکتا ہے. مثلا اکرم، آگے کوئی فعل آ رہا ہو، اکرم ہو، یکرم کا یوں تو آ سکتا ہے، مفعول وغیرہ ہو. اس لیے یہاں وہ مانتے ہیں ہوا، وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، فہو یکون، پس وہ ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ کوئی نتیجہ نہیں، بلکہ کن کا معنی یہاں اللہ کا بس ارادہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ یہ پروسیسنگ ہو ایک کہ کن کہا اور اس چیز کا پھر ہونا ہو، بلکہ یہاں کن کا معنی یہ ہے کہ ادھر ارادہ ہوا، ادھر وہ چیز ہو گئی. یہ اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، پروسیس جو ہے وہ نہیں بتا رہے کہ وہ یوں کرتا ہے. اسی لیے کہیں کہیں قرآن کریم میں جہاں جہاں آتا ہے نا، وکیل الحم وکیل ابعد للقوم الظالمین، اور کیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ یوں کہے گا، کہا گیا یعنی اللہ کی طرف سے، ان سب جگہوں پر معنی ہو جانے کا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے ہو جا یا کہا گیا، تو اس کا معنی وہ ہو گیا بس. امر تکوینی جسے کہتے ہیں اس کو، یعنی اللہ کا حکم ہوا اور وہ حکم اس امر تکوینی، اور امر تشریح یہ ہے جیسے کہیں نماز پڑھو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت ہوتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، ہاجر ہے جو ہاجر پڑھ چکے ہیں، فی اللہ یعنی فی سبیل اللہ ہے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو ٹھکانہ ضرور دیں گے دنیا میں اچھا. لَنُبَوِّئَنَّ، تبویہ ویسے ہونا چاہیے مصدر، تو اور پھر نون ثقیلہ وغیرہ ہے، ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن، یا تو حسنتن مفعول بنا لیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ حَسَنَةً، لیکن عموماً یہ جگہ کے لیے آتا ہے، اس لیے یہاں کوئی محذوف موصوف ہے. حسنتن تو صفت ہے، تو یوں بن سکتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا دَارًا حَسَنَةً مثلاً، ہم ان کو دنیا میں اچھا گھر دیں گے، اچھا ٹھکانہ دیں گے. بَوَّأَ يُبَوِّئُ کا ظرف ہوتا ہے مُبَوَّؤُن، یہ پڑھا ہے آپ نے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میرے خیال میں سورۃ یونس میں گزر چکا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اسی کا مصدر مانے ظرف، یعنی تو پھر بنتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا مُبَوَّأً حَسَنَةً، لیکن پھر مؤنث نہیں بنتا، تو دارًا حَسَنَةً زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی بڑا ہے، یعنی اچھے کے لحاظ سے بڑا ہے. اجر الآخرت، لام وہی ابتدا کا ہے مبتدا پر، لو کانو یعلمون، کاش کے وہ جانتے ہوتے اس حقیقت کو، یعلمون سے مراد وہ نیک نہیں ہے ہجرت کرنے والے، کاش کے وہ جانتے اس بات کو، بلکہ جو اوپر انکار والوں کا ذکر ہے ان کی طرف یہ ضمیر جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو عبارت میں کچھ وہ جو ہے نا، ٹھیک ہے قرآن کریم عربی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن عربی بس وہ دہلیز پر پہنچا دیتی ہے، آگے اگر دماغ گھرٹ والا ہو تو پھر ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا ہے. پھر اس کا ترجمہ کہ کاش یہ لوگ اس کو جانتے، یہ میں نہ بن سکتا تھا یہاں کنٹیکسٹ میں، وہ نہیں مراد. الذین صبروا، اب یہ یعلمون کی، یعلمون والوں کی صفت نہیں ہے، یہ انہی کے اوپر الذین ہاجروا کی. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یوں میں نہیں بنتا لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اسی لیے وہاں آیت ہے، لازمی ہے. وما ارسلنا من قبلک، کیا نہیں، وہ پھر اوپر والذین ہاجروا سے چل رہا ہے نا مضمون، کنٹیکسٹ میں تو اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون مبتدا نہیں ہے. مبتدا ہوتا تو پھر اس کی کوئی اور خبر آتی، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو یہ ملے گا، آگے کوئی خبر نہیں. معلوم ہوا کہ یہ بذات خود صفت یا خبر ہے کسی کی. تو وہ والذین ہاجروا، اور جن کے لیے لبلا جالجر الآخرت اکبر ہے، اور لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، جن کے لیے آیا ہے، یہ انہی کے لیے الذین صبروا، اور درمیان میں جملہ معترض ہے لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے ان کے مخالف ان کو کیا ملے گا. تو یہ جملہ صفت کے طور پر یا ان کی خبر کے طور پر، بلکہ صفت ہی بنتی ہے. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے تو اسے، وہی یعنی انہی کی ایکسٹینشن ہے، والذین ہاجروا فی اللہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، اور سارا کچھ کہ یہی لوگ ہیں وہ جن الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کیونکہ صرف ہجرت کی بات نہیں، اس کے ساتھ صبر اور توکل بھی گویا کہ مزید بڑھائی ہے بات، کہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. بہرحال لو کانوا یعلمون ہاجروا، اور اس کے ساتھ نہیں ہے، کاش وہ جانتے ہوتے صابر اور متوکل لوگ کہ یہ ہمیں کچھ ملے گا. وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا تو اس سے پہلے، الا رجالن، مگر مردی کچھ ہوتے تھے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. رجالن کے نکرہ کی وجہ سے جن کی طرف ہم ترجمہ کر رہے ہیں، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے، لفظی ترجمہ تو مضارع سا ہے کرتے ہیں، لیکن وما ارسلنا کی وجہ سے ترجمہ یوں ہوگا، نہیں بھیجے تو اس سے پہلے، یعنی جو رسول مگر وہ مرد ہوتے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، پس تم اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یہ ذکر یہاں دیکھیے، ابھی چودہویں پارے کے شروع میں آپ نے سورۃ الحجر میں پڑھا تھا، انا نحن نزلنا الذکر اور وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. ذکر کے معنی تو ہے نصیحت. اب صرف نصیحت سے پھر کون سی چیز مراد ہے؟ اب کہیں دیکھیے تورات انجیل مراد ہے یہاں، کیونکہ یہاں تو وہی مراد ہے بظاہر. فسلو اہل ذکر، یا پھر یہ لے کہ جو ہو حق کرتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے ان سے پوچھو، وہ بھی اہل ذکر ہی کہلاتے ہیں نا، بلکہ مرزیوں نے بھی شاید وہ کیا اہل ذکر یا دار و ذکر وغیرہ بنا رکھے ہیں. تو اس طرح سے ذکر کا معنی تو یاد یا نصیحت ہے. پھر اب ذکر قرآن کریم کے اپیتھٹ کے طور پر بکثرت استعمال ہوا ہے، کہیں کہیں وہ دوسری کتابوں کے لیے بھی آیا جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں. تو اس لیے الذکر، اہل الذکر کتاب والے شاہ صاحب نے کیا ہے ترجمہ، کیونکہ ذکر اللہ کی طرف سے جو بصورت کتاب نصیحت ہو وہ مراد ہے. ان معنوں میں ان سے پوچھو کہ نبی کیا ہوتے تھے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. ان کا بھی اپنا تصور ہے، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے تصور، عرب تو تفسیر تو اس کی لمبی چوڑی ہو سکتی ہے کہ عرب لوگ جاہل تھے اور علمی طور پر وہ ان کی اسی طرح فضیلت کے قائل تھے. جیسے اب ہم کسی یوروپین اور امریکن رائٹر کا حوالہ دینا بڑی اپنی علمیت کی شان سمجھتے ہیں کہ یہ جی کسی مغربی رائٹر کا حوالہ دے سکتا ہے اور اس سے سپورٹ کرتا ہے اپنی بات کو، کیونکہ ان کا علمی روب مسلم ہے. تو اہل کتاب یہود نصارہ کا علمی روب جو تھا وہ عرب والوں پر یقیناً تھا، مذہب ان کا چاہے اپنا ہو. یہ بات ہم نے اس طرح دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں جو آبا و اجداد ہندو سے مسلمان ہوئے، حالانکہ پشتیں گزر گئی، لیکن بچپن میں میں نے اپنے ماں کے ننیال والوں کو دیکھا ہے کہ وہ شہر میں آگے ایک دفعہ، بلکہ میں ان کے ساتھ آیا تھا، ہندو برہمنوں کے گھر، وہ تعویذ وغیرہ انہوں نے لیے اور سارا کچھ. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب وہ ہندو تھے تو برہمن کی علمیت کا روب تھا کہ یہ کچھ سپر نیچرل قسم کا علم رکھتا ہے. پھر وہ مسلمان ہو گئے تب بھی برہمن کے وہ سپر نیچرل علم رکھنے کا تصور ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ نہیں ہٹا. یعنی ان معنوں میں عرب لوگ اہل کتاب کا ایک ان پہ روب ہوتا تھا، اور اس کنٹیکسٹ میں دو چار آیتیں قرآن کریم میں آئی ہیں، بلکہ سب سے وہ اہم آیت ہے کہ اولم یکن لہم آیتن یعلمہ علماء بنی اسرائیل. تو اس لیے اہل کتاب اگر مراد ہوں، ان کا کنسپٹ کیا ہے نبوت کا؟ یہ تو نہیں جانتے تھے، مشرقین تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی رسول ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، بشر کہاں رسول ہو سکتا ہے. وہ دیکھو کہ مانتے تھے کہ بشر رسول ہوئے، اگرچہ بعد میں بشریت سے نکال دیتے تھے ان کو، لیکن جب وہ رسول ہوتے تھے تو کہتے تھے بشر رسول ہوئے. کچھ اور بھی تصورات ہیں، مثلا معصوم نہ معصوم ہونے کے، غلط بھی ہیں ان کے اور صحیح بھی ہیں. یہاں ہم نے ایک جرمن لیکچرر تھی لسٹن سیڈیٹر، اس سے ایک لیکچر علامہ صاحب نے ارینج کرایا تھا ڈپارٹمنٹ میں کہ اسلام اور یہودیت میں تصور نبوت کیا ہے، دونوں کا جو ہے مختلف کن باتوں میں آئے اور مشترک کن باتوں میں. تو اس طرح سے وہ تصور نبوت کی بات ہے کہ اہل کتاب سے بھی تو پوچھو، وہ بھی تمہیں بتائیں گے. تم مشرک تو بالکل سرے سے انکار کر رہے ہو. بالبینات والزبر، اب یہ لا تعلمون بالبینات نہیں ہے، غور کیجئے کہ اگر تم بالبینات اور زبر کے ساتھ کچھ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ بالبینات ارسلنا یا نوحی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ارسلنا رسلن بالبینات والزبر. یہ بعد میں مؤخر اس طرح سے آنا، پھر وہ ہمارے جو مفسرین اکرام ہیں وہ تو بہت سے شعر لاتے ہیں نا، بعض بڑے مزیدار شعر بھی پڑے ہیں اس ضمن میں کہ وہ بے کو بعد میں لایا ہے، اس طرح سے بن ناری پہلے سارا فکرہ ہو گیا ہے. تو لا یعذب اللہ ہو نہیں، شعر کا تھا بن نار، وہاں وہ آخر پہ آتا ہے کہ اللہ کے سوا آگ سے سزا اور کوئی نہیں دیا کرتا. تو بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا بالبینات والزبر، یا نوحی الیہم بالبینات والزبر، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. بینات میں نے واضح نشانیاں، اور زبر زبور کی جمع ہے کتاب یا صحیفے کا ہی اس کا معنی ہوتا ہے. یعنی انبیاء کو ہم نے واضح نشانیاں دی، وہ چاہے آیات و احکام کی شکل میں ہوں اور چاہے معجزوں کی شکل میں ہو. اور زبور بھی, زبور خاص کتاب کا نام بھی ہے اور جنرل لفظ بھی ہے زبور, میں نے چھوٹا سا کتاب چاہا اور جمع زبور. وانزلنا الیک ذکرا, اور آپ کی طرف بھی ہم نے ذکر نازل کیا. اب یہاں دیکھیے قرآن کریم سے واضح مراد ہے اور وہاں اہل ذکر سے مراد قرآن والے نہیں مراد. قرآن والوں سے پوچھو, اہل قرآن سے پوچھو, یہ اپنے آپ کو اہل القرآن و ذکر بھی کہتے تھے, جو منکرین سنت کا ایک نام اہل الذکر والقرآن, عبداللہ چکڑالوی وغیرہ جو تھے وہ اس طرح سے ہی, شاید میں نے کہیں ان کا ایک رسالہ بھی پڑھا ہے, اہل الذکر والقرآن, خادم و اہل الذکر والقرآن, گوجرانوالہ سے ایک رسالہ چھپا تھا جس میں بتایا ہوا تھا کہ یہ نماز نماز غزالت ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں. قرآن سے نماز ثابت کرنے کی کیا کیا لوگ کرتے ہیں, جی قرآن سے تو یہ نماز ثابت ہوتی ہے.
ذکر والے,
ہاں وہ اس میں جو اس نے چھاپا تھا, شاید کہیں وہ رسالہ اب بھی میرے پاس ہو, وہ لکھا تھا خادم و اہل الذکر والقرآن, اس طرح سے اہل القرآن کے معنی. تو ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت حاصل کی, اب از ذکر کا معنی کتاب کر لیں, لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے, لے تو بین للناس تاکہ تو واضح کرے لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم, جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. اب یہ ما نزل الیہم یہ نہیں ہے کہ جو وحی ہم ان کو کر رہے ہیں آپ اس وحی کی ایکسپلینیشن دیں یا اس کو ایکسپلین کریں. بظاہر تو پھر یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ جو وحی لوگوں کی طرف کیا ہے وہ ذرا مشکل ہے, آپ اس کو ذرا وضاحت کریں. تو نزل الیہم بھی تو وہی ہے جو ان لوگوں کے لیے حضور کی طرف بھیجا گیا ہے. تو ان معنوں میں الیہم یعنی ما نزل لہم ہے گویا کہ ان معنوں میں, تو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کو تو وضاحت کرے. اب یہ جو لتبینہ ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ وما علیک الا البلاغ, آپ پر صرف پہنچا دینا, آپ پر تبیین ہے. پہنچانا ان معنوں میں ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, کہ گھیر گھار کے مسلمان کرنا آپ کا کام نہیں ہے, لیکن تبیین اور وضاحت تو اس بلاغ کے ساتھ موجود ہے. وہ پھر الٹا معنی ایک ہی کر لیتے ہیں نا, کہ حضور کا کام تو جی بس اتنا تھا, باقی انٹرپریٹیشن تو ہم پہ چھوڑ دی گئی ہے. حالانکہ انٹرپریٹیشن کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی آپ کا فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ اس طرح سے سوچنے والے بنے. قرآن و سنت ہی سچی بات ہے کہ اسلام کی صحیح فکر پیدا کرتے ہیں. اور آگے ہے افامن الذین مکروا السیئات, یہ کتنے بجے تک ہے, چلیے کچھ کر لیتے ہیں اور بھی.
افامن کی جانب بلا خلق ہدایا قرآن نے اکثر و بیشتر مبین اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے, بلاغ المبین, صرف بلا خلق موقع نہیں آیا قرآن.
چلیے وہ مبین پہنچانا واضح کرنا تو ہے, لیکن وہاں میں نا پہنچانے کی صفت ہے کہ پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اس میں مبین میں ایکسپلینیشن کا معنی بہرحال امپلائڈ معنی کر لیں تو کر لیں, لیکن اصل معنی ہے ٹھیک ٹھیک پہنچانا, بالکل کلیئر. ہاں مبین میں شامل ہے, لیکن بلاغ میں بھی چاہے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ بلاغ میں ایک لحاظ سے یہ معنی ہو چلیے, لیکن قرآن میں جبکہ تو بھائی یہ نہ اور یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ اور مزید وضاحت کر دیتے ہیں. بات تو ہم صرف یہ کر رہے تھے کہ صرف آپ کا پہنچانا ہے, کیا اس میں آپ کے ذمہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت نہیں ہے, بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے. تو کوئی چاہے نکالے کہ جی بلاغ اور مبین میں بھی وضاحت کا معنی ہے, لیکن وہ ایک ڈکشنری امپلیکیشن سے نکالیں گے آپ ذرا کھینچ کھانچ کے. یہ آیتیں بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں, ٹھیک ہے پہنچانا ہی ہے. وہ پہنچانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہیں کہا گیا ہے کہ مسیح جی ایک رسول ہی تو ہے, اس کے سوا تو کچھ نہیں, اور کہیں بڑا ان کو لے گئے کہ وہ کلمۃ من اللہ ہے و روح, اور وہ تو وہ اس لیے کہ افراد تفرید سے جہاں یہودیوں کے لیے کہا وہاں یہ کہا, جہاں عیسائیوں کے لیے کہا وہاں وہ کہا. تو افامن الذین مکروا السیئات, تو کیا امن میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تدبیریں کی برائیوں کی. لفظی ترجمہ افا امینا, بے فکر ہو گئے ہیں یعنی عذاب سے یا نتائج سے. الذین مکروا, جنہوں نے تدبیریں کی, السیئات مفعول بہی کے طور پر آیا ہے, برائیوں کو تدبیر بنایا یا برائیوں کی تدبیر کیا. اب شاہ صاحب نے تو کیا ہے بد تدبیریں کی, تو سیئات میں یعنی مکروا کیا ہے اس کا, سیئات تو ہے تو خود اصل میں نہیں اصل میں تو صفت ہے نا, تو پھر اس کا موصوف گویا کہ ان کے جو مکر کی جمع کر لیں تو ان معنوں میں سیاحت اس کی صفت بھی بن سکتا ہے. ہاں مکر کی جمع اچھا نہیں کوئی بنتی ہو, مکر ہے تو مصدر لیکن اس کی جمع ہونی نہیں چاہیے مگر اس سے یہ آتے. بہرحال یہاں اتنا شاید محذوف نہ ہو کوئی جتنا یہ براہ راست مفعول بھی آ رہا ہے. انہوں نے سیئات کی تدبیریں کی, مکر سیئا یوں ہے ولا یحیق المکر السیئ, قرآن میں صفت موصوف بھی آیا ہے بری تدبیر. تو یہاں یوں ہو سکتا ہے مکرو مکر سیئات یوں بنا لے مفعول مطلق, انہوں نے برائیوں کی تدبیر کی, یہ معنی یعنی یا تو معذوف مفعول مطلق مانے یا سیئات کو مفعول بہی مانے. ان یخسف اللہ, اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں یہ برائیاں کرنے والے کہ اللہ کھنسا دے بہم الارض ان کے ساتھ زمین کو, خسف یخسف کے معنی ہوتے ہیں دھسا دینا نیچے زمین وغیرہ میں, اور اس کے ساتھ خسف الارض, خسف اللہ الارض اللہ نے زمین کو دھسا دیا یعنی, اور یا خسف الارض کہہ دے قرآن میں خسف وإذا الشمس والقمر کے لیے آیا شاید زمین کے لیے نہیں آیا, لیکن اصل معنی یعنی دھسا دینے کا ہی ہے یا چھپا دینے کا معنی بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے نیچے لے جانا. تو اصل مفعول تو یخسف کا ہے ارض یعنی ان یخسف اللہ الارض بہم, اللہ زمین کو دھسا دے ان کے ساتھ, یہ ہے لفظی ترجمہ. پھر معنی ہوگا کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے جیسے ذہبہ بے کا معنی پیدا ہوتا ہے, متعدی کا معنی پیدا ہو گیا نا, زمین کو دھسا دے ان کے ساتھ یعنی ان کو زمین میں دھسا دے, اردو والوں نے یہی کیا ہوگا ان کو زمین میں دھسا دے. تو اصل میں یوں تو نہیں ہے ان یخسفا ہم اللہ فی الارض, یوں تو نہیں ہے مفعول خاصف کا تو زمین ہے کہ اللہ زمین کو دھسا دے بہم ان کے ساتھ, پھر با محاورہ ترجمہ وہ ہوگا. او یاتیہم العذاب, یا آئے ان کے پاس عذاب, او ان کی وجہ سے سب میں ہے یاتیہ, یا آئے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو, او یاخذہم فی تقلبہم یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے وہ بے فکر ہے اس بات سے اللہ اچانک زمین میں دھسا سکتا ہے, اللہ ایسی جگہ سے عذاب لا سکتا ہے جس کے کوئی خواب خیال میں بھی نہ ہو. اور آج میں صبح پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں یوں ہی اتفاقاً کھولی تو بعض کتابوں میں عجیب عجیب معنی لکھے ہوتے ہیں, سارا کہاں آدمی سٹڈی کرے, یہ تو 100 سال کی عمر صرف پڑھنے کے لیے مل جائے تو بھی, اور کسی کے سامنے نہ بیان کریں, وہ علم اپنی جگہ سیکھنا ہے اور لطف ہوتا ہے. تو عذب کا معنی لکھا تھا کہ اس کا اصل معنی روکنا ہوتا ہے یعنی عین رال بے کا اصل معنی مانا آ ہے. اچھا تو اس سے پھر وہ لکھا تھا کہ پانی کو میٹھے کو عذب کہتے ہیں کیوں کہ وہ پیاس کو روک دیتا ہے, اور عذاب سزا کو اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کو منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو ورنہ ایسا تمہارا حال بھی ہوگا. یوں منع عذاب کا معنی مانا آ لے کر اب ہم تو اس میں عذاب میں نے سزا بس ٹھیک ہے اتنے بھی گہرائی میں میں نے یہ تو ایسا ہے جیسے ہر چیز کے جی دیوار کو دیوار کیوں کہتے ہو اپنی زبان میں ہاں جی, اور فرش کو فرش کیوں کہتے ہو, ہر لفظ کی کیوں نکالنے لگے تو بڑے عجیب بن جاتا ہے زبان میں سلسلہ. او یا خدا ہوں فی تقلبہم, یا ان کو ان کے گھومنے پھرنے میں آ لے یعنی اوپر ہے کہ زمین میں دس جائیں اچانک کوئی عذاب آ جائے چلتے پھرتے اچانک پکڑے جائیں. تقلب ولا یا غرور کا تقلب ہوں فی البلاد میں آپ نے پڑھا تھا گھومنا پھرنا چلنا پھرنا تقلب آنا جانا, ان کے آنے جانے میں ہی ان کو پکڑ لے. او یا خدا ہوں فی جب کہ وہ آ جا رہے ہو مثلا مارکیٹ میں یا کہیں یا کوئی کاروبار ہو اور وہاں اچانک کوئی عذاب آ جائے فما ہوں ہاں جیسے ٹھیک کاروبار کے وقت دھماکے ہوتے ہیں ایسی کوئی بات ہے. دھماکوں سے بعض باتیں بڑی عجیب آتی ہیں. کل ایک جنگ کا آدمی آیا تو یعنی میرے کیا بات ہے اور حکومت کے علم میں تو ہوگی لیکن پھر بس کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ جنگ کا قصہ اس میں انوالومنٹ ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے وہاں جنگ میں کوئی پٹھان پیر آیا ہے اور اب اس نے شہریت بھی یہیں کی لے لی ہے اور اس کی پیری مریدی اتنی ہے اور یہاں کے لوگ نے سب پٹھان ہی آتے ہیں اس کے پاس مرید جناب دمبے لا رہے ہیں اور اس کا ریوڑ ہے ایک آدمی کو چرانے پہ رکھا ہوا ہے اور روزانہ 8-10 بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں لنگر بنا ہوا ہے اتنی زبردست پیری مریدی ہے اور سب افغان آتے ہیں اس کے پاس اور لوگوں کو یہ اور اب وہ مسلم لیگ میں بھی شامل ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریب کاروں کے لیے یہ دو بڑی پناہ گاہ ہیں کہ پیری مریدی کا کاروبار کر لو ہاتھ بھی کوئی نہیں ڈالے گا اور مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ الٹا عزت بھی پاؤ گے اور ہو سکتا ہے کہ خیال والے آلے ان کو عذاب فماہم میں معجزینہ اور وہ اس کو عاجز کرنے والے یعنی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے یعنی عذاب کو روکنے میں وہ عاجز نہیں کر سکتے بھیجنے والے کو معجز عاجز کرنے والا او یا خواہم علی تخوف اس کا ترجمہ یہ ہے یا اس بات سے وہ بے فکر ہے کہ وہ پکڑ لے یعنی اللہ یا خزا کی ضمیر جو ہے فاعل اللہ کے لیے ہے ان کو پکڑ لے تخوف پر تخوف کے لفظی معنی تو ہے خوف کھانا خوف یخوف تخویفا خوف دلانا اور تخوف یا تخوف اس کی مطابقت ہے خوفہ فتخوف اس کو ڈرایا وہ ڈر گیا یرکایا وہ یرک گیا یہی معنی بنے گا تو ان معنوں میں تخوف پر ڈراتے ہوئے کا معنی کیا ہے اس کے معنی تفسیری کیے گئے ہیں کہ ان کو کسی ایسی کیفیت میں مبتلا رکھا جائے کہ ایک مسلسل خوف کی کیفیت میں بھی وہ ہوں اور پھر اصلی عذاب بعد میں آئے اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں مثلا ایک تو یہ کہ عذاب کی کوئی ابتدائی علامات شروع ہوں اور پتہ چل رہا ہو کہ یہ مہنگائی آ رہی ہے قحط آ رہا ہے وغیرہ یہ بھی تخوف ہے یا مثالیں انہوں نے دیے تخوف کی کہ جیسے کینسر کا مریض ایک تخوف میں ہوتا ہے اسے پتا ہے میں نے مرنا ہے اچانک نہیں آئے گی اس کی موت ایک وارننگ ہے اس کو پتا ہے کہ اب میری موت آئے گی یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ پہلے سے خوف طاری ہو یہ گویا کہ بغت تن کے مقابلے پر ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ اچانک پکڑے ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں پکڑے کہ مسلسل ایک خوف کی کیفیت میں رہے اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی روزی گھٹانا وغیرہ یہ بھی ترجمے تفسیری کیے گئے ہیں شاہ صاحب نے بعد ترس کیا ہے ڈرانے کے بعد لیکن یہ لفظی ترجمہ ہے لفظی معنی تو ہوگا ان کے ڈر جانے کے پر ان کے ڈر جانے پر ان کو پکڑے یعنی اس حالت میں کہ وہ ڈر رہے ہو تو ایک عذاب اوپر ہے اچانک آنا من حیث لا یشعرون ایک یہ ہے لا تخوف کہ اس کا خوف پہلے سے ہے آ رہا ہے اور ایک مسلسل خوف کی کیفیت میں ہے اور پھر وہ آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے دنیا کا بھی فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ بے شک تیرا پروردگار بہت مہربان ہے یہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی کل پڑھیں سجدے تک چلو پڑھ لیں گے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کیا وہ نہیں دیکھتے اس چیز کو جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى اس کی طرف نظر نہیں ڈالتے ما خلق اللہ جو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے من شیء ان یہ من بیانیہ ہے یعنی ما خلق اللہ شیئن پہ من داخل ہوا یعنی جو کچھ بھی کے معنی میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے کسی قسم کی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیکھتے یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کو نہیں دیکھتے کہ یتفیأ ظلالہ کہ مڑتا ہے اس کا سایہ فا یفی یو فین کے معنی ہوتے ہیں جھک آنا فن فا او اگر وہ جھک آئے فن فا ات آیا ہے نا سورت الحجرات میں حتیٰ تفیہ الی امر اللہ جھک آنا اصل میں تو سائے کے مڑنے کے لیے آتا ہے فا یفیو اور فا یفیو ہی سے ہے تفیہ یا تفیہ انہی معنی میں جیسے قابلہ اور تقبلہ ہم مانا ہے ثلاثی اور تفاول سے اسی طرح سے فا یفی او یا تفا یا یا تفا او جو کہ باب تفاول ہوگا معنی ایک ہی ہے ان کے زلال زل کی جمع ہے ان کے سائے مڑتے ہیں اور یہ تتفیہ او بھی ہو سکتا تھا کیونکہ زلال جمع مکسر ہے لیکن غیر حقیقی ہے اس لیے مذکر بھی ہو سکتا ہے انل یمین و شمائل دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے یہ کہ ایک طرف واحد اور ایک طرف جمع ہے, شمائل شمال کی جمع ہی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس پہ پھر مفسرین نے جی پہلے دائیں طرف سے آتا ہے پھر بائیں زیادہ ہوتا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے, مختلف باتیں بیان کی, لیکن میرے تو دل کو کوئی نہیں لگتی تھی سچی بات یہ. بہرحال قرآن کریم نے اس طرح کہا ہے, ان الائمان نے نہیں کہا, یہ بات تو وہی ہے پھر عربی شاعری کے سٹائل والی, کوئی وجہ اور ہوگی کلام میں بلاغت وغیرہ کی, اس کو بہرحال مفسرین نے بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن کوئی ایسی دل کو لگنے والی بات نہیں ہے. وہ سایہ کوئی دائیں طرف سے بھی نہیں شروع ہوتا, تو دائیں بائیں سے سایہ جو ہے عن الیمین و الشمائل, یعنی جس چیز کا بھی سایہ ہے وہ اس کے دائیں بائیں کسی نہ کسی مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. سجدا للہ ہے, سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے. سجدن اصل میں ساجدین ہے, اور یہ جمع آئی ہے مکسر زلال کی وجہ سے. جمع مکسر آ جائے تو ٹھیک ہے, وہ عقل غیر عقل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ساجدین ہوتے تو پھر تو عقل کے لیے ہی ہوتی نا, تو وہ سائے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے. وہم داخرون, اور وہ, یہ ہم کی ضمیر تو یہ بھی زلال کے لیے بھی ہو سکتی ہے. داخر کا معنی ہے ذلیل و خوار ہونا, چھوٹا ہونا. داخر یاد خورو کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی حیثیت اختیار کرنا یا چھوٹا ہونا, اور پھر ذلیل یا مطیع ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. تو یہ ہم کی ضمیر یا تو جنرل ان چیزوں کے لیے ہے جو مخلوق ہوئی ہیں, یا سائے کے لیے ہم کی ضمیر آنی تو نہیں چاہیے, لیکن چونکہ پیچھے آیا ہے یا تفیہ وغیرہ اور سجدن اس لیے کر لیا ہو, یا چونکہ شے ساری مخلوق مراد ہے تو اس شے کے اشیاء کے لیے آیا ہو جس میں عاقل غیر عاقل سب مراد ہیں, وہ سب اللہ کے سامنے تو عاجز اور خوار شدہ ہی ہیں, ان معنوں میں شاید لیا ہو, سائے کے لیے نہیں ہے. تو یہ سائے کا سجدہ کرنا بظاہر اس کا زمین پہ پڑا ہونا ہے, لیکن اصل بات تو یہ روشنی اور نور کا تعلق اور سورج اور چاند اور سب اس میں انوالو ہوتے ہیں, یہ سائے کیسے ہوتے ہیں. وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے. سجدہ کے بعد لے کا صلہ دیکھ لیجئے, سجدن للہ ہے, وللہ یسجد, اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے. اور اس سجدے سے مراد کیا ہے, وہ تو عاجزی تو معنی ہے ہی, لیکن اس کے سجدے کی کیفیت کچھ اور ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, یہ زیادہ عموم پایا جاتا ہے من کی بجائے. اگر کہا جاتا نا کہ من فی السماوات ہے, اب اس میں بے چاند چیزیں بھی آ گئی ہیں سجدے میں داخل ہونے. من دابتن, اس کی وضاحت ہے بیانی ہے کہ جو بھی حرکت کرنے والی چیز آسمانوں اور زمین میں ہے سب سجدہ کرنے والی ہے. دابا کے اصل میں نے دبا یا دبو, حرکت کرنا, جنبش کرنا. والملائکۃ, یعنی وللہ یسجد الملائکۃ, اور اللہ کے لیے فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون, یہ ہم کی ضمیر فرشتوں کے لیے ہے اور وہ استکبار سے کام نہیں لیتے. واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے, الگ جملہ بھی ہو سکتا ہے. یخافون ربہم من فوقہم, وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر ہے جو. من فوقہم, ان کے اوپر ہوتے ہوئے حال ہے ایک طرح کا, پھر غالب کا معنی یہاں ہے, مکان کے معنوں میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ویسے عرش وغیرہ اور اوپر کا ذکر تو آتا ہے, لیکن جگہ کا چونکہ معنی نہیں موضوع رہتا تو اس لیے من فوقہم غالب شدہ ان کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرہبون, صدق اللہ العظیم. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا تتخذوا, کہ مت بناؤ یا مت پکڑو, الہین, دو معبود, اثنین, پھر اس کے لیے مزید تاکید کے لیے یہ اثنین آیا ہے, ورنہ الہین میں بھی دو کا معنی تو تھا. تو جیسے الہ واحد آیا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ, وہاں بھی الہ کے ساتھ واحد تاکید کے لیے ہے, اس طرح سے یہاں بھی تاکید کے لیے ہے کہ دو معبود نہ بناؤ. اور دو سے زیادہ بنانا کوئی جائز نہیں, لیکن یہاں اللہ کے ساتھ ایک اور بنانے شاید مراد ہو تو پھر تو دو تو کم از کم بنتے ہی ہیں نا. انما ہوا الہ واحد, آگے ہی آ گیا, انما ہوا الہ واحد, بے شک بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے. فیا یا فرحبون, یہاں پھر متکلم کی طرف صیغہ چلا گیا, یوں نے کہا انما انا الہ واحد, وہاں تو ہوا ہے, اور یا فیا یا یہاں یوں نہیں, فیا ہو فرحبو, فاصلے کی رعایت سے بھی شاید یوں لانا تھا. تو یہ وعیا یا ضمیر منفصل بھی آ گئی ہے, پس مجھ سے ہی, اور فرہبونے میں پھر نون وقایا بھی ہے, زیرہ لگی ہوئی ہے, رہبا یرہبو, ڈرو فرحبو فیل امر تھا بس ڈرو فرحبو نی مجھ سے ڈرو. تو یوں یہ بھی تاکید بنتی ہے اور گویا کہ ایا کے ورب اور یا اسی ورب کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور ڈرو مجھ سے ہی ڈرو فقط. نہیں غلط ہے جی, میں نے فرحبونا تو بن ہی نہیں سکتا, یا تو یرحبونا ہوتا یا کچھ تو ورب ہوتا. کاتب نے پھر غلطی, کیونکہ جو جس طرح زبر زیر ہے وہ تو قرآن مجید میں ضرور لگی ہوتی ہے, چاہے وقف کیوں نہ ہو, وقف کی صورت میں چاہے ہم جس طرح پڑھے لیکن وہ زیر ضرور ہونی چاہیے. یہ ویسے سورت البقرہ میں پہلے پارے میں بھی آیا تھا بھائی فرحبون ولہ ما فی السماوات والارض, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی والارض میں ما انڈرسٹوڈ ہے, یہ نہیں میں نے کہ وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایک بڑی لمبی چوڑی ہے, بلکہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کا ہے. ولہ الدین واسبا, اور دین ہے اسی کے لیے لازم ہوتے ہوئے. واسا با یاسب ہو کہ میں نے ایک ہے لازم کرنا, لازم ٹھہرانا, پھر دائمی کے معنی بھی اس میں غالباً آتے ہیں. تو اس طرح سے واسب بن جو کسی کے ساتھ لازمی ہو ہمیشہ رہے, اور یہ حال ہو کر آیا ہے اسی کے لیے ہے دین واسب ہوتے ہوئے. انہوں اردو والوں نے شاید صفت سے ترجمہ کیا ہو. دین کا معنی تو چلیے عبادت کر دیا, لازم پھر مجبوری ہے اردو میں, یا حال کا ترجمہ عموماً اردو میں ہم نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے صفت کی طرح کر دیا. جیسے کہیں ولہ الدین الواسب, وہ تو لازم اور ہمیشہ کا معنی تو ہوا نا اس میں. واسبا یاسب, وہ میں نے ہمیشہ کے لیے ہونا, دائمی ہونا, یہ معنی ہے اس کا. تو اس کے لیے ہے دین لازم ہوتے ہوئے, یوں کر ہوگا میں نہ لفظی تو, یعنی لازمی, پھر لازمی سے مراد ہمیشہ کا بھی لے سکتے ہیں. عبادت ہمیشہ اسی کی ہے, ضروری ہے نہیں, اس کو ہی حق ہے عبادت کا. اگر دین کا معنی عبادت کرے تو, اور وسیع معنوں میں لے لیں تو بھی. اف غیر اللہ تتقون, پس کیا تم اللہ کے سوا ڈرتے ہو, غیر اللہ سے ڈرتے ہو, یوں کر لیں ترجمہ. افتتقون غیر اللہ ہے, کیا تم بچتے ہو یا ڈرتے ہو غیر اللہ ہے, اللہ کے سوا دوسرے سے, یعنی غیر کے رے کی زبر ہے تتقون کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے وہ مقدم ہو گیا ہے. افتتقون غیر اللہ ہے, یوں گویا کہ نصب اگر ہم پڑھیں تو اعراب کے لحاظ سے یوں ہوگی عبارت. تو کیا اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو. وما بكم من نعمة فمن الله, اور جو کچھ بھی, ما عموم کا ہے, جو کچھ بھی, بكم تمہارے ساتھ یا تمہارے پاس کہہ لیں, من نعمة جو کوئی بھی کسی قسم کی نعمت تمہارے پاس ہے, تمہارے ساتھ ہے, یعنی تم جو بھی نعمت رکھتے ہو, فمن الله وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. نعمت سے مراد دنیاوی نعمتیں یا جسمانی استعداد وغیرہ سبھی نعمت میں آتا ہے. جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے دنیاوی چیزوں میں سے وہ اللہ ہی نے دیا ہے. ثم اذا مسکم الضر, پھر یہ بھی ہے یعنی شرک کے ساتھ, یہاں ثم ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ اردو میں اس کا کچھ کہیں کہیں ایسا معنی بنتا, اور پھر یہ بھی تو ہے کہ اذا مسکم الضر, جب تم کو آ پہنچتی ہے تکلیف, چھوتی ہے لفظی ترجمہ, فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, پھر اس ہی کی طرف گڑگڑاتے ہو. جَأَرَ يَجْأَرُ, کہ میں نے ہے نہایت ہی عاجزی سے گڑگڑانا اور رونا, بلکہ شاہ صاحب نے تو ترجمہ کر لیا ہے, یعنی رونے کی حد تک پہنچ جانے کا معنی ہوتا ہے, اتنا گڑگڑانا کہ معلوم ہو یہ تو رو رہا ہے. عاجزی, عاجزی سے, خشوع, خضوع سے. جعر یجعر, رونا مانا نہیں ہے, شاہ صاحب نے رونا کیا ہے, مراد ہے اتنا گڑگڑانا کہ بالکل رونے ہی پہ آ گیا گویا کہ ہاں. عاجزی کی انتہائی شکل اختیار کرنے کا معنی ہے. بہرحال پھر اس نے رونا چلانا یا وہ بھی فریاد میں پکارنے کا معنی ہے, اس میں زیادہ معنی عاجزی کا ہے. اور اس کے ساتھ یا آرا الیہ بھی آتا ہے, اس کی طرف جھکا, یعنی جھکنے کے معنی میں اس کے سامنے رویا, یوں کہیے. فالیہ تجعرون, اردو میں سامنے کی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. تو جب تمہیں کوئی سخت مصیبت اب ضر میں الف لام میں جنس کا ہی ہوگا تو پھر اس کی طرف ہی تو تم اس وقت دوڑتے ہو، تو پھر مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ سے ڈرنے کا کیا مفہوم؟ ثم کا یہاں یہ میں نے نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جب بڑی مصیبت پڑتی ہے تو پھر اسی کی طرف جھکتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ کھول دیتا ہے وہ سختی تم سے، کشف یکشف کھول دینا جیسے ڈھکنا اٹھا دینا، اور یہ ضر کے لیے یہ محاورہ عام آتا ہے قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے، کشف الضر سختی کو کھول دیا یعنی اوپر سے ہٹا دیا، دیتا ہے اذا کے ساتھ، اذا فریقم یہ دوسرا اذا مفاجات کا ہے، تو اچانک، پہلا اذا شرط کا ہے، دوسرا اذا مفاجات کا جسے کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ فریق منکم تم میں سے ایک گروہ بے ربہم یشرکون اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اذا فریق منکم یشرکون بے ربہم، فریق لفظ واحد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے چونکہ جمع ہے اس لیے اس کا فائل جو ہے وہ بھی یشرکون آیا ہے، اور بے ربہم کی ہم ضمیر بھی فریق کے لیے آئی ہے. لیکفروا بما آتیناہم، یہ تا تعلیل کا نہیں، بظاہر لام عاقبت جسے کہتے ہیں، کیونکہ اس لیے تو شرک نہیں کرتے تاکہ اپنے پروردگار کے کفر کریں، بلکہ مراد یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس شرک کا کہ وہ ناشکر گزار ہو جاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، لفظ کیونکہ کفر کے بعد بے کا صلہ آیا ہے. بما آتیناہم، اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی، یہاں بے کا معنی سبب کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے ان کو دیا اس کی وجہ سے الٹا ناشکر گزار ہو جاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. شاہ صاحب نے تو ناشکر گزاری ہی کیا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، بوجہ اس کے اگر کفرہ کا بعد بے کا صلہ، لیکن نہیں، بے کا صلہ ان معنوں میں نہیں کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس کے کافر ہو جاتے ہیں، لفظی ترجمہ تو یوں ہی بنتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کے کافر ہو جاتے ہیں، پھر مراد ہے ناشکر گزار ہونا یہاں. فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھا لو، یہ فعل امر مخاطب کا صیغہ ہے جمع کا، اور ویسے ماضی کا صیغہ بھی یہی ہوتا، فتمتعوا انہوں نے فائدہ اٹھایا، صیغہ ایک جیسا ہی ہوتا، لیکن اگلی عبارت بتاتی ہے فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اگر یہ فسوف یا علمون ہو تو تمتع ماضی کا صیغہ زیادہ موضوع پھر بیٹھتا ہے ساتھ. بس تم اب فائدہ اٹھا لو، ان قریب تم جان جاؤ گے. فسوف تعلمون ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا، اور بناتے ہیں ان کے لیے جن کو نہیں جانتے، یجعلون بناتے ہیں، لما اس چیز کے لیے جو کہ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، نصیباً ایک حصہ، ایک یجعلون کا مفعول ہے، مما رزقناہم اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہے، جو ہم نے عطا کی ہے اس میں سے ایک حصہ اس کے لیے بناتے ہیں جس کو جانتے نہیں. پھر یہاں جانتے نہیں سے مراد یعنی بے علمی اور جہالت کی بنا پر، اس کی حقیقت کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، مراد ہے یا غیر اللہ، ان کے بارے میں انہیں کوئی تحقیقی علم نہیں ہے. تاللہ لتسأل، یہ تو ہو گیا نا، یجعلون یوں ہوگی عبارت، یجعلون نصیبا مما رزقناہم، مما رزقناہم کو دوسرا مان لیں یا اس کی بیان مان لیں یا ایک ہی مفعول مان لیں، یجعلون کا ضروری بھی نہیں ہوتے دوسرے مفعول، یجعلون نصیبا مما رزقناہم لما لا یعلمون، یوں ہوگی عبارت، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ایک حصہ اس کے لیے بناتے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں، یعنی اس کی حقیقت نہیں جانتے یا اس کے بارے میں صحیح بات نہیں جانتے. تاللہ لتسألن، قسم ہے خدا کی تم سے ضرور ہی پوچھا جائے گا، لتسألن تم پوچھے جاؤ گے، عم ما کنتم تفترون اس چیز کے بارے میں، عم تسألن عم اس چیز کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، جو کہ ما کنتم تفترون تم افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے. اور اگر چاہیں کنتم میں انتم اس کا اسم ہے اور تفترون خبر میں رکھیں تو پھر ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس چیز کے بارے میں جو تم افترا کرتے ہو، پھر ہو کے ساتھ ترجمہ ہو جائے گا اگر کن تم کو شیل ناقص مانے, اور یا پھر یہ ماضی استمراری مانے تو پھر کرتے تھے, کیا کرتے تھے, گھڑا کرتے تھے, افتراعی افتری پڑھ چکے آپ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ, اور بناتے ہیں یا مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. یہاں بھی یوں ہے وَيَجْعَلُونَ الْبَنَاتِ لِلَّهِ, مفعول جو ہے ایک تو یہ ہے, دوسرے جار مجرور کو اس کی جگہ رکھ لیں دوسرے مفعول کی جگہ تو بھی ہو سکتا ہے, اوپر بھی یہی صورت ہو سکتی ہے. اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں یعنی مقرر کر رکھے ہیں یا کی ہیں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں, سبحانہ وہ پاک ہے یعنی ان چیزوں سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور ان کے لیے ہے وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اشتہا یشتہی میں نے خواہش کرنا, شین ہے واو مادہ جس سے شہوت کا لفظ نکلا ہے اسی سے یہ باب افتعال ہے, اور ان کے لیے وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں. یہ واؤ اور لہم کے درمیان گویا کہ اس یجعلون کا ہم دوبارہ مان انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں, یعنی ویجعلون للہ البناتِ ویجعلون لہم ما یشتہون, یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ نہیں مانا کہ ان کو وہ ملے گا جو کچھ وہ چاہتے ہیں. اگر لہم کو پچھلی عبارت سے کاٹ دیں تو پھر تو میں نے یہ ہوگا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, ان کے لیے ہے وہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں, یعنی ان کو مل جائے گا, ایک طرح سے مفہوم یہ بنتا ہے. تو اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بناتے ہیں وہ جس کی وہ خواہش کرتے ہیں بیٹوں کی. تو اہل عرب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے, ایک عقیدہ یہ بھی تھا جس کی طرف قرآن کریم نے ایک سے زیادہ جگہ ریفر کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے, بشیرہ خوشخبری دی گئی اس کو, احدہم اس کا نائب فاعل ہے, اس کی بشارت تو دراصل ہوتی ہے, تو ولّ وجہہ مسودًا, تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے بلکہ کالا ہی رہتا ہے. ولّ باتا کانا سارا, یہ اپنے افعال ناقصہ پڑے ہیں, اور ولہ کا عام معنی تو بکیم ہی ہو جاتا ہے, اگرچہ بعض دفعہ اس کا بنیادی معنی تو یہی ہے دن بھر رہا. ولہ کذا و کذا, ذلہ کے فن, وہ دن بھر اس پہ بیٹھا رہا. بات کے بنیادی معنی ہے رات بھر رہا فلاں کام میں, اور ولہ معنی دن بھر رہا. اسی طرح سے اصبح صبح کو ہوا شام, لیکن سب کا معنی ہوا ہو جاتا ہے, چاہے تو ہوا کی طرح کرے کہ اس کا ہو گیا چہرہ مسودن, فعل کے ناقص کی خبر ہے نصب میں کالا. اسود یا اسود سے یہ اسم فاعل ہوگا, اس لیے کہ باب افعال افعلال جو ہے وہ لازم ہی ہوتا ہے, اس سے مفعول تو بنتا ہی نہیں, کالا کیا ہوا تو نہیں بنے گا ترجمہ, کالا ہونے والا یوں ہی ترجمہ ہوگا, اور پھر کالا اس کا ترجمہ کریں گے. مسودن نصب ذلہ کی وجہ سے ہے, وجہ اس کا اسم ہے. تو وہ ذلہ کے مندر مانے تو ہیں, مطلب یہ کہ صرف سن کر نہیں بلکہ دن بھر اس کے چہرے کی یہ کیفیت رہتی ہے. ذلہ میں بنیادی معنی تو وہی ہے دن بھر رہنا, ہاں بات آ کے اصل معنی وہی ہے رات بھر رہنا وہ اثر, لیکن بعض دفعہ پھر ماز ہو جانا کے معنوں میں یہ سارے افعال ناقصہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. وَهُوَ كَظِيم, اور وہ اپنا غم اندر دبائے ہوئے ہے. کاظم غصے کو پی جانے والا, کاظم یکظم اس سے فعیل بنے تو غم یا غصے کو مستقلاً اپنے اندر رکھنے والا, یہ پھر صفت مشبہ ہو جاتی ہے نا, کاظم تو کسی وقت کی کیفیت کو بیان کرتا ہے, کظیم مستقل, یا غصے یا غم کو اندر پی جانے والا, یعنی واو حالیہ ہے اس حالت میں کہ اس کا اندر غم سے بھرا ہوا ہے بیٹی کی پیدائش پر, اور چہرہ بھی جو ہے وہ کالا ہو گیا اس سے. اور یتوارا من القوم, میں چھپتا ہے اپنی قوم سے, القوم کا ترجمہ اپنی قوم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لام عہد ہے یعنی لوگوں سے, یا یوں کر لیں ترجمہ اپنے لوگوں سے, ان لوگوں سے جو اس کے آس پاس ہے. توارا یتوارا, وارا یواری, مباراتن آپ نے پڑھا تھا جس کے میں نے چھپا لینا, لے یواری یا سوات اخی ہے, اور انزلنا علیکم لباسن لے یواری یا سوآتکم وریشا, یہ آپ نے پڑھا تھا وارا یواری مباراتن. اور اس باب تفاعل میں جائے تو یہاں اس کا معنی باہم ایک دوسرے سے چھپانا ہونا چاہیے تھا معنی, وہ چھپانے کا معنی ہے کہ اتوارا من القوم میں نہ چھپنا, تو وہ چھپتا ہے اپنی قوم سے من سوء ما بشر به, اس چیز کی برائی کی وجہ سے, من یہاں سبب کے طور پر آیا ہے, اس چیز کی برائی کی وجہ سے جو کہ سو مضاف ہے آگے ما بشر به کی طرف, من سوء المبشر یوں سمجھے جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے اس کی برائی سے وہ چھپتا پھرتا ہے, ما بشر وہ چیز جو کہ خوشخبری دیا گیا وہ بے ہی اس کی, کیونکہ بشرہ کے بعد بے کا صلہ تو ضرور آتا ہے, اوپر بھی آپ نے پڑھا ہے بشرہ باللوم سا, یہاں بھی بشرہ بے ہی کی ضمیر ماں کی عائد ہے, جس چیز کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے ما بشرہ بے ہی اس کی برائی سو کی وجہ سے, من سو ما بشرہ بے اس کی وجہ سے وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے, ایمسکہ علی ہون کیا اس کو پکڑے رکھے باوجود ذلت کے, ہم سگ یم سے کو قابو کرنا پکڑنا, ہو کی ضمیر یہاں بیٹی کے لیے نہیں بلکہ یعنی اس عربی میں, ورنہ مونس آنا چاہیے تھا, مراد تو بیٹی ہے لیکن اس خبر کو اس بات کو ان معنوں میں ہو کی ضمیر مذکر آئی, کیا وہ اس بات کو باوجود ذلت کے, یہاں اعلیٰ کا معنی باوجود زیادہ بہتر لگتا ہے, اور ہون ذلت جیسے توہین ہے وہ بھی اسی سے ہی لفظ نکلا ہے, تو یا اس کو ذلت کے بنا پر قابو رکھے یعنی ذلیل ہی رہے اور اس کو رہنے دے اس چیز کو, ام یدسوہ فی التراب یا اس کو گاڑ دے مٹی میں, دس یدسو ملا دینا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی مٹی میں جیسے چھپا دینے کے لیے یہ لفظ آتا ہے, اسی سے تدسیس تدلیس تلبیس وغیرہ الفاظ حق کو چھپا دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں, حدیث کی اصطلاحوں میں بھی یہ آتے ہیں, تو دس یدسو میں نے لفظی معنی ہی اس کا ہوتا ہے مٹی میں چھپانا, پھر فی التراب تو زائد مزید آ گیا وضاحت کے لیے, یا اس کو خاک میں ملا دے یعنی گاڑ دے زمین میں, یہ میں نہ, اور دونوں جگہ ہو کی ضمیر ہے یم سے کو ہو اور یدس ہو, مراد ہوئی بیٹی ہے لیکن مذکر کی ضمیر غالباً عربی میں وہ جس چیز کی بشارت دی گئی, ما بشرہ بے کو ایک اکٹھا مصدر آپ مان لیں بشارت, تو پھر اس بشارت جس چیز کی دی گئی ہے اس کے لیے ضمیر واحدہ آ گئی ہے, یعنی ما بشرہ بے ہی کو بحیثیت مجموعی واحد سمجھتے ہوئے مذکر تو یعنی مبشر چیز, اور اس طرح سے ہو کی ضمیر اور یدس ہو اس کے لیے ہے, مراد ہوئی بیٹی ہے لیکن ہا کی ضمیر نہیں آیا یم سے کو ہا, یعنی ایم سے کو ما بشر بہ علی ہون ام یدس ما بشر بہ فی التراب, یوں بنتا گویا ہو کے ساتھ, علی سا ما یحکمون آگاہ رہو کتنی بری بات ہے جس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں, یحکمون یعنی یحکمون کے بعد براہ راست مفعول آتا ہے یحکم حکمہ, تو اس طرح سے ما یحکمون یا یہ کہے کہ علی سا ما یحکمون بہ بھی ہو سکتا ہے, یہ قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ چیز آئی ہے کہ اپنے لیے بیٹے بناتے ہیں تو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اپنے لیے بیٹے, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ کے بھی تم بیٹے ہی بناؤ, اس کے بھی انکار قرآن نے کیا ہے, دراصل مخاطب کے ذہن کے مطابق یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن غالباً یہ سمجھائی گئی کہ جس کو تم خود بری بات جانتے ہو وہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جی سفارش لعنت ہے, تو تم لعنت مانتے ہو اور ادھر کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں سفارش کے بغیر کام نہیں چلتا, تو جس تک چیز کو تم معاشرے کی لعنت کہتے ہو تو نعوذ باللہ اللہ کو اس بری صفت کا کیوں متصف ٹھہراتے ہو, یہ اس طرح کی دلیل ہے, ان معنوں میں نہیں ہے کہ بیٹے بے شک بناؤ بیٹیاں نہ بناؤ, باقی ضمناً اہل عرب کے بیٹی پہ ناگوار تاثرات جو ہوتے ہیں ان کی طرف بھی اس میں اشارہ آ گیا ہے, قرآن کریم میں ایک آدھ جگہ اور بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے, مارتے نہ بھی ہوں تو بھی بہرحال یہ جب اسلامی میں سمجھتا ہوں معاشرہ, جب معاشرہ غیر اسلامی ہو جاتا ہے تو پھر باقی جی چاہتا ہے کہ بیٹی کو مار ہی دیا جائے, ہمارے استاد مرحوم علامہ علاء الدین صدیقی کہا کرتے تھے کہ ہم ایک نختر کش معاشرے میں رہ رہے ہیں, صحیح بات یہ ہے کہ اسلام معاشرہ غیر اسلامی ہو تو پھر بیٹی سے زیادہ مصیبت کوئی نہیں ہے, یہ بھی ایک دوسری طرف کی امپلیکیشن ہے ان کے اس بات کو کہنے کی, ان کا معاشرہ قطعاً کافرانہ تھا, کافرانہ معاشرے میں تو پھر بیٹی ایک زبردست بوجھ ہے, للذین لا یؤمنون بالآخرۃ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء برائی کی مثال ہے, یوں ہے ترکیب تو اضافی. مثل السوء سو سو قریب ہم مانے ہیں, بعض مصدر کے معنوں میں لیتے ہیں, بعض اس کو اسم ویسے بنا لیتے ہیں. صفت کے معنوں میں سو میں نے صفت ہوتا ہے اور سو میں نے غالباً مصدر ہوتا ہے برا ہونا, لیکن ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے, مادہ ایک ہی ہے. مثل السوء برائی کی مثال یعنی بری مثال, جیسے وہی ریشمی ریشم کا کپڑے کی طرح سا ہے, یا دار الاخرت یا ادار الاخرت جیسے کہیں. المثل السوء بھی کہہ سکتے تھے, یوں بھی درست ہوتا اگر اس کو صفت موصوف بنا دیا جائے. تو مثل السوء یہ للذین کا مبتدا مؤخر ہے, یعنی جن لوگوں کو ایمان آخرت پر نہیں ان کے لیے مثل السوء ہے, برا بیان ہے. صفت ڈسکرپشن ان کی بری ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ جو ان کا انجام ہے اس کی ڈسکرپشن بہت بری ہے. وللہ المثل الاعلی, یہاں دیکھیے ال کو صفت موصوف کے ساتھ لائے ہیں, مثل العلو نہیں کہا, اور اللہ کے لیے ہے سب سے بلند صفت. صفت کا معنی مثل کا ہوگا, مثال کا نہیں. ٹو ڈسکرائب کے معنی میں آتا ہے اصل میں مثلا, وصف یا صفو کے معنی میں. اللہ کی ڈسکرپشن بہت بلند ہے, یہ جو یہ کرتے ہیں اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے نا, تعالیٰ اما یصفون سبحان و اما یصفون, جو وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ کی صفت یا اس کی ڈسکرپشن بہت ہی بلند ہے ان تصورات سے, یعنی مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جو تصور اللہ کا ہے وہ ان کے تصور سے کہیں بلند ہے حقیقی, اس تک یہ پہنچے نہیں. وہ العزیز الحکیم, اور وہ عزیز و حکیم ہے. تو جو کنسپشن ان کا یا تصور ہے اللہ کا, وہ ایک نیچے درجے کی ڈیٹی یا دیوا دیوی دیوتا کا ہو سکتا ہے, اللہ کا تصور اس سے کہیں بلند ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اور اگر اللہ پکڑنے لگتا لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. آخذ يُؤَاخِذُ مُؤَاخَذَ کرنا پکڑنا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ, اگر اللہ گرفت کرتا لوگوں پر یا ان کو پکڑتا, بِظُلْمِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے, بے سبب کے لیے. ماں تارا کا علیہا, تو نہ چھوڑتا اس پر من دابتن کوئی جاندار. دابا کے لفظی معنی ہم کر چکے ہیں, دبا یا دبو رینگنا, حرکت کرنا, جنبش کرنا. مطلقاً تو معنی جو چیز حرکت کرتی ہے, پھر جانور کیڑا مکوڑا سب جاندار کے معنی میں آ جاتا ہے, وہ جاندار جو حرکت کرتا ہے. اور علیہا میں جو ضمیر ہا ہے یہ زمین کے لیے ہے, اگرچہ یہاں کہیں قریب زمین کا بیان ہوا نہیں ہے, لیکن اور کسی چیز کے لیے یہ جاتی نہیں ضمیر, نہ ناس کے لیے نہ کسی کے لیے. تو یہ بعض دفعہ ضمیریں قریباً ان کا مرجع کوئی مذکور نہیں ہوتا, لیکن وہ مجموعی عبارت اور مضمون سے سمجھا جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. ولیکن یؤخرہم, لیکن وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے, یؤخرہم ان کو مؤخر کرتا ہے, پیچھے ڈالتا ہے, یعنی ان کا معاملہ. یؤخر امرہم الی اجل مسمن, ایک نام دھری میعاد تک, یعنی ایسی میعاد جس کا نام رکھا گیا ہے, اور یہ لفظ پہلے آیا ہے مقرر کے معنوں میں آتا ہے, لفظی معنی مسمن کا ہے جس کا نام رکھ دیا گیا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پھر جب آئے گی ان کی میعاد, یعنی وہ میعاد جو مقرر شدہ ہے. اذا جاء, جب آئے گی, لا يستأخرون ساعة, وہ نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں گھڑی پر, ولا يستقمون, نہ پہلے آ سکتے ہیں, یعنی اس اجل سے گھڑی بھر بھی. یہاں ساعتن اپنے دوسرے حقیقی لغوی معنوں میں نکرا ہو کر آیا ہے, جیسے اردو میں کہیں گھڑی بھر, نہ وہ پھر اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے ہو سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ, اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے, یا بنا رکھا ہے اللہ کے لیے, جیسے اوپر آیا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ, سورۃ الانعام میں بھی یہ يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ بار بار آیا تھا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اللہ کے لیے بنا رکھے ہیں, مَا يَكْرَهُونَ, وہ چیز جس کو ناپسند کرتے ہیں, یعنی مَا يَكْرَهُونَهُ, کرہا یکرہو ناپسند کرنا, اللہ کے لیے وہ چیزیں بنا رکھی ہیں جو وہ ناپسند کرتے ہیں. یہاں بھی ظاہراً پس منظر میں وہی ہے, بیٹیاں بنانا, لیکن اس کو عموم پہ لیا جائے تو اللہ کی طرف ایسی صفات منسوب کرنا جس کو یہ لوگ خود ناپسند کریں, یہی ہم سفارش والی بات کہتے ہیں, یہی دھاندلی اور دھونس سے اللہ سے کوئی چیز منوا لینا, بالکل اندھا دھند کرنا یہ بھی ایک طرح کی بات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اللہ حکیم بھی ہے, اس کے کام کو ہم اندھا دھند نہیں کہہ سکتے کہ بس طاقت ہی طاقت ہے جو چاہے کرے, اس کے کام میں ہمیں نہ سمجھ آئے لیکن حکمت ضرور ہوگی. تو اس طرح سے کوئی ناپسندیدہ صفت اللہ کی طرف منسوب کرنا جس کو انسان خود بھی ناپسندیدہ سمجھتے ہو وہ عموم بھی ہے, اور یہاں بیٹیوں والی بات ہی مفسرین لکھتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور ان کی زبانیں جھوٹا بیان دیتی ہیں. وَصَفَ يَصِفُ ٹو گیو اے ڈسکرپشن کے معنوں میں آتا ہے, ہم نے پہلے کئی دفعہ بتایا کہ عربوں میں وصف شاعری کا ایک حصہ ہوتا تھا, شاعر قصیدہ پڑھتا تھا اس کے کچھ حصے ہوتے تھے کہ پہلے جی 8-10 شعر ذرا عشقیہ غزلیہ ہوں گے کسی عورت وغیرہ کے بارے میں, پھر وہ اپنے سفر کا حال بیان کرتا ہے اس میں, پھر سفر میں اس اپنے گھوڑے اور اونٹنی کی تعریف کرتا ہے, پھر راستے میں صحراؤں کی, پہاڑوں کی, بارشوں کی, وادیوں کی, درختوں کی, پہاڑیوں کی, جنگلی جانوروں کی ڈسکرپشن دیتا ہے, اس کے بعد وہ منزل پہ پہنچتا ہے, پھر منزل سے آگے کوئی مضمون ہوتا ہے, شاید کوئی وہ ممدوح ہو یا کوئی آخر پہ کچھ حکمت بھری باتیں. یعنی یہ ایک ٹیکنیکل پیٹرن تھا جس پہ سارے قصیدے لکھے جاتے تھے. شاعر کا سکوپ اس لحاظ سے محدود تھا کہ مضمون یہی بیان کرنے, اب اس کی جو شاعری ہے وہ اس کے لفظوں اور امیجنیشن کو لے جانا لفظوں میں بس اس پہ خوبی ہوتی تھی, ورنہ مضمون تو ایک ہی ہوتا تھا, جنگل اور جنگلی جانوروں کا بیان, سب نے یہ بیان کیا اپنے قصیدوں. تو اس بیان کو کہتے ہیں وصف, جہاں وہ شاعر اس حصے کو, اگر شروع کے حصے کو تشبیب کہتے ہیں تو قصیدے کا وہ حصہ جس میں وہ ڈسکرائب کر رہا ہے اپنا سفر وہ کہلاتا ہے وصف, یعنی ایک لفظی تصویر کھینچ دینا آنکھوں کے سامنے. اس طرح سے وصف یصف کا معنی وصف بیان کرنا, اور اس کا معنی تعریف حجب کے مقابلے پڑھنے بلکہ ڈسکرپشن دینا. وتصف السنتهم الكاذبا, اور وصف بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ, یہ لفظی ترجمہ ہے, اور پھر مراد ہوگا ان کی زبانیں جھوٹ کے طور پر یہ کہتی ہیں کہ انا لہم الحسنا, کہ ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہوگی, یعنی آخرت کی اچھائی شاید مراد ہو, تو وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ بھی ایک زوم بھی ہوتا ہے بعض فرقوں کو, بعض شخصوں کو, کہ انشاءاللہ ہم تو بیشتی بیشتے ہمارے لیے تو وہ بھی آخرت کی, اگر آخرت کو مانتے تھے تو پھر یہی ہوگا, اگر آخرت کو نہیں مانتے تو پھر ان لہم الحسنا کا معنی دنیا کی اچھائی ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی زبانیں یہ کہتی ہیں اور یہ جھوٹ ہے, جھوٹ سے یہ بیان کرتے ہیں, یعنی ڈسکرائب جیسے کہ فالسلی, کذب ان معنوں میں آیا ہے ایڈورب کے طور پر, ان لہم الحسنا کہ ان کے لیے تو اچھائی اچھائی ہوگی, یعنی ان الحسنا لہم ہے. یہاں حسنا اگر عبارت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نصب میں ہے انا کی وجہ سے, لا جارما انا لہم النار, لازمن ان کے لیے آگ ہی ہوگی. اب یہاں نار دیکھیے انا کی وجہ سے نصب میں آیا ہے, حسنا میں نصب ظاہر نہیں ہوتی. وہ انہم مفرتون, اور وہ آگے آگے بھیجے جائیں گے. اس مفرتون کے لفظ کی ذرا وضاحت ضروری ہے, فیرے توئے سے دو لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں تفریط اور افراط, فرت یفرت تفریتن اور افرت یفرت افراتن, یہ دو لفظ ہیں. تفریط کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں کوئی کمی رہ جانا, اور افراط کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا, آگے بڑھ جانا, یہ ہے بنیادی معنی. اس سے پھر افراتا کے معنی جلدی کے بھی ہوتے ہیں, اور آگے بھیجنے کا معنی بھی ہوتا ہے اس میں. اسی سے وہ مشہور دعا ہے, بلکہ افرتر رجل ولدن یا افرتت المرأة ولدن, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مرد یا عورت کا ایک نابالغ بچہ مر گیا, لفظی معنی اس نے آگے بھیجا. اسی سے وہ حدیث میں دعا آتی ہے اللہم اجعلہ لنا فرتن, یعنی گویا کہ بہشت پہ ہم سے پہلے پہنچنے والا, ان معنوں میں وہ لیا جاتا ہے. اس طرح سے افرت یفرت اگر آگے بھیجنا ہے تو یہ ہے اس میں مفعول کا صیغہ, آگے بھیجے جائیں گے. اور اس طرح سے مفہوم شاید یہ ہے کہ فوراً ڈسپیچ کر دیے جائیں گے جہنم کی طرف, گویا کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ دوسروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے, یہ شاید مراد ہو, کیونکہ مفرتون وہ تو پہلے ہی پیشگی بک کر دیے جائیں گے, یوں معنی بنتا ہے. شاہ صاحب نے یہی کیا ہے، پیش فرستاد گانند پہلے بھیجے گئے ہیں. افرت یفرت میں نے جلدی کرنا بھی ہوتا ہے، اور مفرت میں نے جس کے بارے میں جلدی کی گئی، یوں بھی ہو سکتا ہے. اردو والوں نے کیا کیا ترجمے کیے جی مفرت کے؟
وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں،
گزارے ہوئے ہیں حد سے. یہ میں نے تو ٹھیک بنتا ہے، افرت یفرت آگے چلانا،
اور وہ بڑھائے جاتے ہیں.
بڑھائے بھی ہوئی آگے چلانے کے معنوں میں ہی ہے. بہرحال اور کوئی ترجمہ تیسرا؟
یہ
کوئی
پڑے چھوڑ دیے
ہیں،
پڑے
چھوڑ دیے
ہیں. اچھا، یعنی جہنم میں مفرتون فیہا، چھوڑنا بھی شاید اس کا معنی. ہاں افرتا کا معنی ترکا ہوتا ہے، ڈکشنری والے فرتا کا معنی بھی لکھتے ہیں چھوڑ دیا، اور افرتا کا معنی بھی لکھتے ہیں چھوڑ دیا، لیکن فرق یہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز چھوڑ دی اور کمی رہ گئی. اس میں یہ ہے کہ حد سے آگے گزر گیا، اس کو چھوڑ دیا. تو چونکہ ان معنوں میں فرتا کا معنی بھی ترہ کا بنتا ہے اور افرتا کا معنی بھی ترہ کا بنتا ہے، اس لیے مترکون کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کا معنی جو ہے وہ آگے بھیجنا، پہلے سے آگے بھیجنے کا ایک عام معنی ہے اور زیادہ مشہور ہے. تو شاہ صاحب نے پہلے بھیجنے والا ترجمہ کیا، اس کی بنا پر پھر تفسیر والے اور معنی لیتے ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم ہے خدا کی کہ بے شک ہم نے بھیجے الی امم من قبلک، تو اسے پہلی امتوں کی طرف بھی. ارسلنا کا مفعول معذوف ہے، یعنی ارسلنا رسولا، الی امم من قبلک، تو اسے پہلی امتوں کی طرف بھی بھیجے، رسول یا وحی یا پیغام یا کتاب جو بھی کہیں، بظاہر پیغمبر ہی مراد ہونے چاہیے. فزین لہم الشیطان اعمالہم، سجا دیے شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل. فزین الشیطان اعمالہم لہم، شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے خوبصورت بنا دی، یعنی جو کچھ کرتے تھے کہتے تھے اچھا ہے، جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے تھے. فہو ولیہم الیوم، بس آج وہی ان کا کارساز یا دوست ہوگا. الیوم سے مراد قیامت ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم درد دینے والا عذاب کے لیے ہے، اور درد سہنے والے کو بھی علیم کہہ سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ خود بھی ان کی کیفیت بھی علیم ہے، لیکن یہاں عذاب کی کیفیت ہے. اور علیم بمعنی صیغہ اسم فاعل، مؤلم دکھ دینے والا، کیونکہ خود علیم کے دونوں معنی ہیں، جو دکھ پا رہا ہو اور جو دکھ دے رہا ہو، فعیل کے معنی دونوں ہی ہوتے ہیں. پھر وہ عبارت میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کن معنوں میں آ رہا ہے، یہاں فاعل کے معنوں میں ہے. وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں ہم نے اتاری تجھ پر کتاب، یہ ما نافیہ ہے، موصولہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے الا بھی آ رہا ہے. الا لتبین لہم، مگر اس لیے تاکہ تو ان کے لیے واضح کرے. بین یبین، تو ان پر واضح کرے، ان کے لیے واضح کرے. الذی اختلفوا فیہ، وہ چیز جس میں انہوں نے اختلاف کیا. الذی یعنی جیسے مختلفوا فیہ، ہے کی ضمیر الذی کی عائد ضمیر ہے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اس کو تو کھول کے بیان کرے، وہ مسائل، وہ حقائق، وہ تصورات توحید کے، آخرت کے، جس میں ان کا اختلاف ہے، تو ان کو کلیئرلی بتائے. ایک تو وضاحت، وہدم و رحمتن، یہ مفعول لہو ہوں گے، کیونکہ لام زیر لے کے ساتھ تک مفعول لہو کا ہی بنتا ہے. تاکہ تو واضح کرے، اور تاکہ وہ ہدایت ہو، اور تاکہ رحمت ہو، یعنی برائے رحمت، یا یوں مفعول لہو کے ساتھ ترجمہ، برائے رانمودن اور برائے بخشش، اس طرح سے وہ بھی برائے تبیین تھا، تو یوں تینوں کا معنی اکٹھا ہو جاتا ہے اگر مفعول لہو مانے، حال نہیں ہو سکتا. لقومی یومنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت کی خاطر، ان کی رحمت کی خاطر، اور ان کی تبیین کی خاطر. ہم کی ضمیر اہل ایمان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، سب انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اور ہدن اور رحمت خاص مومنوں کے لیے، یہ الگ بیان کیا ہے. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فاحیا به الارض بعد موتها، پس اس نے زندہ کیا اس کے سبب سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. احیا یحیی، بھی ہی کی ضمیر ماں کے لیے ہے، یعنی اس کے ذریعے سے، اس کے سبب سے. احیا الارض بہ، زمین کو زندہ کیا، زندگی دی. بعد موتها، ہا کی ضمیر ارض کے لیے ہے، اس کی موت کے بعد، یعنی وہ مر چکی تھی پھر اس کو زندہ کیا. یہ قرآن کا استعارہ عام ہے، مردہ زمین اور اس کا زندہ ہونا بارش سے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں ایک بڑی نشانی ہے. آیتن کے نکرہ کی وجہ سے ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، بڑی نشانی ہے، چھوٹی نشانی ہے، معمولی نشان ہے، نکرہ میں تو ساری گنجائش ہوتی ہے، عبارت کے لحاظ سے متعین ہوگا اصل مفہوم. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی کان دھرتے ہیں بات پر، تو وہ دیکھے تو اس میں بڑی ان کے لیے نشانی ہے. یہ کہ کہیں جمع کیوں آیا ہے، کہیں واحد کیوں آیا ہے، شاید یہ کوئی عبارت ہی کی بات ہو، اور یہ کہیں ایک، اگر سب جگہ ایک ہوتا کوئی ایک نشانی، ہو سکتا ہے کہ سوچنے والا سوچے کہ کوئی ایک سب سے بڑا نشان ہے اس میں، اس پہ بہت سی ہیں لیکن ایک بہت بڑا نشان بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ پھر عقل انسانی پہ چھوڑ دیا ہے کہ سوچے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں ایک بڑی عبرت ہے. عبرت معنی نصیحت ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے دیکھ کر کوئی سبق حاصل کرنا کسی چیز سے، اصل معنی عین بے رے کا پار کرنا ہے، یعنی ظاہری چیزوں سے اصل حقیقت کی طرف جانا اور ان معنوں میں اصل مطلب پانا، جو مقصود ہے اس کو پا لینا، ان معنوں میں عبرت آتا ہے. تو تمہارے لیے جو مویشی ہیں ان میں بھی ایک بڑی نصیحت ہے یا ایک غور کی بات ہے. یہ ان معنوں میں آیا جیسے قرآن میں آئے، ذالک لعبرت لأولی الابصار، عبرت فاعتبروا یا اولی الالباب، یا ابصار، ان من میں نصیحت حاصل کرنا. نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، اسقا یسقی باب افعال سے آئے، تب بھی اس کا معنی ہوتا ہے پلانا، اور ثلاثی سے بھی معنی یہی ہوتا ہے، سقا یسقی کا معنی بھی پلانا ہی ہوتا ہے، پینا اس کا معنی دونوں صورتوں میں نہیں ہوتا، پینے کے لیے شرب آتا ہے. تو نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، یا اگر نسقیکم پڑھے ہوگا درست، لیکن یہ کہ قرآن کریم میں جس طرح آیا ہو پھر اسی طرح پڑھنا ہوتا ہے، عربی کے ضرور سے بدل نہیں سکتے. مم ما، اس چیز میں سے جو کے، اس میں سے پلاتے ہیں جو کہ فی بطون ہی، اس کے پیٹوں میں ہے. بطون بطن کی جمع ہے اور ہی واحد ضمیر آئی ہے. اب دیکھیں یہاں یہ ہی کی ضمیر بڑی پزل کرنے والی ہے، اس لیے کہ ادھر ضمیر ایک ہے اور ایک کا تو بطن ہی ہوگا، پھر بطون کیا ہوگے؟ یا تو آتا مما فی بطن ہی، چلیے مذکر مؤنث کی تو ہم کوئی کرتے ہیرا پھیری یا کوئی تعویل، لیکن یہ بطون کیا آ گیا؟ اگر ضمیر واحد ہے تو پھر بطن ہی ہونا چاہیے، یہ بطون ہی کیوں آیا؟ اس کی وجہ سے اس ضمیر پہ بڑی لے دیب نافیوں نے کی ہے، چھ چھ سات سات قول لکھے ہیں، اور لیکن میرے خیال میں ان میں سے زیادہ دو ہی بہتر ہیں، کہ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الانعام مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر اس کی تذکیر و تانیث دونوں ہیں، اور عربی میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے سبیل وغیرہ ہیں، انہوں کا ہے کہ آپ مذکر بھی بول سکتے ہیں مؤنث بھی بول سکتے ہیں، تو پھر الانعام جمع ہوتے ہوئے بھی مذکر مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے، اس لیے فی بطون ہا کہیں یا بطون ہی کہیں، ایک ہی بات. دوسرے یہ کہ جنس مراد لیں ساری انعام کی، اور جنس کے لیے تو لفظ واحد آ گیا ہو، اور بطون اور ساری جنس کے الگ الگ ہوں گے، یہ دو باتیں زیادہ قابل قبول ہیں. باقی کچھ جی بطون ہی سے مراد اس کے وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، کیونکہ سارے تو دودھ نہیں دیتے، لیکن اگر وہ ایک بھی مراد ہو تو اس کے پیٹ تو زیادہ نہیں نہ ہو سکتے، اس لیے ہی کی ضمیر واحد کے ساتھ پیٹ دو ہی صورتوں میں موضوع ہے، وہ دوسرے معنی کچھ جچتے نہیں، کہ یا تو انعام مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یا انعام یہاں جنس کا ہے پورے مویشی، اور جنس کے لیے لفظ واحد بھی آ سکتا ہے جنس کے معلوم. من بین فرس و دمن، ان جانوروں کے جو کچھ پیٹ میں ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. من بین فرس و دمن، خون اور گوبر کے درمیان سے. من بین فرس، فرس گوبر کو کہتے ہیں، اور دمن خون، کچھ خون ہے نکرا آیا ہے اور کچھ گوبر ہے اسی پیٹ میں، اس میں سے ہی ہم تمہیں پلاتے ہیں. لبنن خالصن نسقیکم، دیکھیے سقا اور اسقا کے دو مفعول ہوتے ہیں، سقاہ ما ان یا سقاہ لبنن، اس کو دودھ پلایا. تو پہلا مفعول تو ہے کم، دوسرا ہے لبنن خالصا، خالص دودھ. ایک خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہ سائغا للشاربین، سائغا کو اسی طرح صفت مان لے اور للشاربین صفت سے متعلق ہے، یا حال بنا لے تو بھی گنجائش ہے، کیونکہ مفعول نصب میں آیا ہے تو صفت بھی مان سکتا ہے. سائغا، ساغا یسوغ، میں نے آسانی سے گلے سے اترنا اور خوشگوار محسوس ہونا، سائغ خوشگوار، شاربینا پینے والوں کے لیے، للشاربینا وہ دودھ جو کہ خالص ہے، اور خالص سے مراد یعنی یہاں صاف کے معنوں میں ہوگا، جس میں نہ گوبر کا کوئی نشان ہے نہ خون کا کوئی نشان ہے. خالصا کے اصلی معنی تو ہوتا ہے نا نکال لینا، بچا لینا، ان معنوں میں اگر لیں تو پھر خالص کا معنی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی طرح کہ پانی نہیں ملا ہوا، بلکہ وہ فرش اور دم سے خالص ہے اور پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے. یہ دودھ کی یہ کیفیت، اس پہ ایک مصری کوئی زراعت کا وہاں تھا، اس نے چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے. بہرحال سائنس کی یہ کیسی عجیب فیکٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دودھ بناتا ہے. ہم بنا سکتے ہیں، دودھ کی کون سی کیمیکل کمپوزیشن ہے جو معلوم نہیں. اگر سنتھیٹک دوسری چیزیں بن سکتے ہیں تو شاید دودھ بھی سنتھیٹک بن جائے، لیکن یہ کہ وہی چارہ، وہی سارا وہ کھلی بنولے وغیرہ سب دے دیں اور کہیں کہ اس سے اب فیکٹری میں نکال کے دودھ بناؤ، ایک تو ہے مشکل، یعنی بہرحال سر دافت کمرشلائز ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ بھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ کس طرح خوراک کے حصے الگ الگ ہوتے ہیں. واقعی لوگ معجزے طلب کرتے تھے، معجزے تو یہی موجود ہیں، حیرت انگیز چیز ہے. اب اس کو چاہے کہیں کہ وہ نیچر کنڈکٹ کرتی ہے، جو کچھ کرتا ہے، لیکن ایک قانون ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور پھر نخیل اور اناب کے پھلوں میں سے، یعنی یہاں ہے یہ دیے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ کے ساتھ اس کا ہے یا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ وَنُسْقِيكُمْ مِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، یوں بھی معنی ہو سکتا ہے، ہم اس میں سے بھی تمہیں پلاتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ، اب یہاں بھی ہو ضمیر اسی طرح واحد آ گئی ہے. ثمرات اور نخیل کے لیے تو تَتَّخِذُونَ مِنْهَا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پھر ہے. تو وہ کہتے ہیں وَشَيْءٌ مِّن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ، اور کوئی شَيْءٌ اس کا یعنی معذوف مان کر وہ یوں کر لیتے ہیں. اور اصل تو بات یہ ہے کہ عرب لوگ اس طرح بولتے تھے. اور دوسری بات، میں کل بھی پڑھ رہا تھا شوقی ضیف کے محذوفات کے بیان میں، کہ عربی میں محذوفات کیوں ہیں اور یہ ساری آگے پیچھے بات کیوں ہے. اس کی بڑی مزیدار بات تھی، وہ کہتا ہے کہ عربی میں اصل بنیاد زبان کی شاعری سے ہوئی تھی، نثر بعد میں آئی ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ زبانوں میں شروع میں نظم سے چلتی ہے. اردو کی مثال دیکھ لیں آج سے، وہ دکن کے دور کی اور لکھنؤ کی، وہ زیادہ شاعری، شعر ہی شعروں میں بات کرتے ہیں، اور اگر نثر بھی لکھتے ہیں تو وہ بھی شاعری ہی میں آئے، مقفع مسجع عبارہ. وہ کہتا ہے کہ اصل زیادہ بات کرنا، عام گفتگو ڈے ٹو ڈے کو چھوڑ کر پبلک میں اگر بات کرنا ہے تو شاعری ذریعہ اظہار خیال ہوتی تھی. شاعری میں پھر معذوفات سے کام لینا پڑتا، کیونکہ اس میں وزن اور غنا، اس کا گیت اور جو ردم ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے بہت سی باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. وہ سامع کے اپنے ذہن پہ چھوڑ دی جاتی ہیں، وہ اس کو فل اپ خود بخود کر لیتا ہے. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عربی میں ادبی یعنی انداز بیان میں معذوفات اور مقدرات اور ان کی بھرمار ہے، اور قرآن مجید میں یہ ہے. اور ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہی سٹائل تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے شاعری ہے. سٹائل تو شاعری کا ہی ہے، خامخواہ لفظوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہو، سیدھی نظر کیوں نہیں بناتے، خامخواہ معذوفات اسی طرح لا رہے ہو جس طرح شاعر لاتا ہے. تو شاعری کا سارا جو سٹائل ہے وہ بڑی حد تک اس میں موجود ہے. یہ ضمیروں کا عدل بدل بھی بالکل عرب شاعری ہی کے انداز پر ہے، ان لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات نہیں تھی. اسی لیے اگر کوئی زمانہ جاہلیت کی شاعری کے 50-60 صفحے پڑھ لیے جائیں نا، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ شعر کیسے کہتے تھے اور کس طرح سے وہ معذوفات اور مقدرات سے کام لیتے تھے، صرف قرآن کے سٹائل کو سمجھنے کے لیے. زبان تو خیر الٹا ان کی مشکل ہے اور قرآن کریم کی آسان ہے. تو من ہو کی زمین،
انسان کی سرشت میں یہ بھی تو ہے نا کہ وہ کوئی چیز گنگنانے کو اس کا گیت آتا ہے، اکثر اوقات نثر تو اہتمام سے پڑھی جاتی ہے, تو شاید اسی اعتبار سے کہ یہ آیات لوگوں کی زبان پہ چڑھ جائے اور ان سے اپنا جو
ہے صحیح, اس میں غنا ہے تو صحیح, اس میں تو شک نہیں, قرآن کی اپنی موسیقی ہے, اہل علم نے اور سکا اہل علم نے اس کو لکھا ہے, لیکن اس کو نمونے کے طور پر ڈیمانسٹریٹ کرنا کہ یہاں یوں موسیقی ہے, صرف ایک شاید میں نے مضمون عراقی اس رسالے میں پڑھا تھا, اس میں قرآن کی موسیقی پر کچھ مثالیں وغیرہ آیتوں کی اس طرح دے کر وضاحت کی گئی تھی. تو من ہو کی ضمیر یہاں شے کے لیے ہے, وہ شے من ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه, اور وہ چیز اور نخیل اور عناب کے پھلوں میں سے کچھ چیز وہ ہے جس سے تم بناتے ہو, تتخذون بناتے ہو, سکرم و رزقن حسنن, نشہ بھی اور اچھی روزی بھی, سکر معنی نشہ اور رزقن حسنن صفت موصوف ہے, یعنی کھجوروں اور انگوروں میں سے تم اچھی روزی بھی حاصل کرتے ہو اور نشہ بھی حاصل کرتے ہو. یہ بھی اللہ کے انعامات کے طور پر گویا کہ بات تو بیان ہو رہی ہے, ان فی ذالک لآیت لقوم یعقلون, اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت سے ہی بعض دیکھیے سینس کتنی ہوتی ہے, جیسے وہ سینسیٹیو ہوتا ہے نا کوئی آدمی کسی چیز کو, پھولوں سے ہی بعض کو الرجی ہو جاتی ہے اور نزلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی ہم عجیب سمجھتے تھے, لاہور وہاں اسلام آباد میں خاتون تھی, وہ پرنسپل میں گیا تو بری طرح نزلے میں گرفتار, اپریل کا مہینہ تھا, تو معلوم ہوا کہ انہیں یہ جو پھول موسم باہر میں کھلتے اس سے عجیب الرجی ہو جاتی ہے اور وہ سخت نزلے میں مبتلا ہو جاتی ہے, کہ عجیب سینسیٹیوٹی ہے. تو اس طرح سے یہ سینسیٹیوٹی عبارت کی تھی کہ بعض نے سمجھا کہ اچھا اللہ میاں نے کہا ہے کہ اچھی روزی بھی اور نشہ بھی, معلوم ہوتا ہے نشہ اچھی روزی نہیں ہے, اور اس سے انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ جو نشہ اسے لیتے ہیں وہ حرام ہو کے رہے گا. یعنی قرآن کریم کی اس آیت سے وہ تاڑ گئے تھے کہ یہ چیز حرام ہونے والی ہے جس کو قرآن نے الگ بیان کیا ہے, نشہ بھی حاصل کرتے ہو رزق حسن بھی حاصل کرتے ہو. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون, عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. وأوحى ربك إلى النحل, اور تیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف, اوحا یوہی, اور یہاں اپنے لفظی معنوں میں ہے الہام کیا, دل میں ڈالا, اشارہ دیا اندر خانے. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں, اگر ایک شہد کی مکھی ہو تو اسے کہیں گے نحلتن, جیسے بقر سے بقرتن, تو پورے مجموعی جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے لیے اس میں جنس استعمال ہوتا ہے ان نحل, اور خود ان نحل مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے, شہد کی مکھیاں جیسے کہیں نا ہم ترجمہ, تو شہد کی مکھیوں کی طرف ایک مکھی نہیں مراد, لیکن اردو میں شہد کی مکھی بھی کر سکتے ہیں جنس کے طور پر بھی. انتخذی, یہ بات اس کے دل میں ڈالی کہ تو بنا یا پکڑ, من الجبال بیوتن, اصل میں ہے انتخذی بیوتن من الجبال, نسب تو بیوتن کی ہے نا, تو گھر بنا پہاڑوں سے, یعنی پہاڑوں میں مراد ہے, وَمِنَ الشَّجَرِ, اور درختوں سے, ان میں سے یعنی تو اپنا گھر پکڑ نکال, وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور اس چیز سے بھی جو کہ وہ اونچی کرتے ہیں, آرش یا عرش, اونچا کرنا بلند کرنا, اس سے چھپر بنانے کا معنی بھی آپ نے پڑھا تھا, اور عرش میں نے تخت بھی ہوتا ہے, تو شاید یہاں جو انسان اونچے وہ ڈھانچے وغیرہ باغات میں بناتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے, اور شاید جو عمارتیں بلند بنائی جاتی ہیں وہ بھی معنی ہو سکتا ہے, آرہ سے یا آرہ سے کا بلند عمارتوں میں سے, وہ کہ صورت میں مما یا آرشونا, اور اس میں بھی جو وہ بلند بناتے ہیں, تو شاید عام طور پر پہاڑوں اور درختوں پر تو ہوتا ہی ہے, عمارتوں میں اگر دیکھنا ہو یہ بلندی والا معنی تو یہاں تو مجھے نہیں معلوم کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں, لیکن انڈیا میں بہت بڑے دروازے ہیں اونچے, مثلاً بعض بلڈنگز پرانی کے فتح پور سیکری میں دیکھا وہ بلند دروازہ کتنا ہی اونچا ہے پتہ نہیں, پھر مسجد آگرے میں ہے شاہجہاں کی بیٹی تھی جہاں آرا, اس کی مسجد بڑی اچھی حالت میں ہے, نماز پڑھتے ہیں لوگ, نے بھی وہاں زور کی نماز پڑھی تھی, تو اس کے جو اوپر وہ برآمدوں میں ہے نا یہ بڑے موٹے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے, اتنے لگے ہوئے تھے وہ شہد کے ہم دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے. تو عام طور پر اللہ میاں نے شہد کی مکھی کو یہ کہہ دیجیے یہ چھوٹی موٹی چھت پہ نہیں بنائے گی, اگر کہیں بہت اونچی چھت ہو تو پھر وہاں وہ چھتیں بناتی ہے, اس لحاظ سے مما یا آرشون ہمیں وہ اونچی بنا، شاہ صاحب نے بھی آنچے مردما بنا میں کنند یعنی تعمیر کرتے ہیں کہ میں نے مل لیا، اگرچہ آرش یا آرشوں کا لفظی معنی تو بلند کرنا ہی ہے، اور چھپر بنانے کے معنی میں بھی ہوگا، جنات معروشات وغیرہ معروشات میں پڑا تھا. تو ان اونچی جگہوں پر یہ اللہ نے اس کے اندر چیز ایک انسٹنکٹولی رکھی ہے، تو انہی جگہوں پر وہ اپنے چھتے بناتی ہے. تو سم کلی من کل ثمرات، پھر تو کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے. کلی واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، فسلکی بھی اسی طرح سے ہے، پھر تو چلتی رہ. سلک یس لوکو، چلنا، راستہ اختیار کرنا، اسی سے مسلک کا لفظ نکلا ہے، سالک کا لفظ نکلا ہے. پھر طریق راہ خدا کے لیے سلوک اور طریقت، اور یہ پیری مریدی کے معنوں میں یہ اصطلاح کے طور پر بنا، بنیادی بنا سالا کہ یہ اصلوں کو چلنا ہی ہے.
یہ جو آرٹیفیشل
لفظ بناتے ہیں
یہ
یا رسول کا، اس میں تو مطلب تو نہیں نکلتا. میں نہیں کہہ سکتا اونچا تو خیر نہیں ہے مما یا، لیکن ہاں جیسے اگر یا رسول کا معنی وہ لیں جو وہ باغوں کی ٹٹیاں چھپر وغیرہ بناتے تھے، تو ان معنوں میں ان کے دڑبوں کو یہ چھپر کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. پروٹیکشن کی جگہ اس کو ملتی ہے، اور ساری شہد کی مکھیاں تو یہ اس طرح پالتو ہوتی بھی نہیں ہے. یہ تو کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 400-500 قسم کی مکھی ہوتی ہے، اور یہ تو ان میں سے 2 یا 3 قسم کی خاص مکھیاں جو، ورنہ بعض مکھیاں وہ ہیں کہ ہزار کوشش کریں کبھی بھی آپ ان کو پالتو نہیں بنا سکتے، وہ رہتی جنگلوں میں اس طرح. تو سم کلی من کل ثمرات، پھر سب پھلوں میں سے تو کھا. فسلکی سبل رب کے زلولا، آپ نے بیان کی. اب یہ مکھیاں یا تو اتنی بے ضرر ہوتی ہیں، ابھی پچھلے دنوں تو اخباروں میں آیا تھا نا کسی امریکن لڑکے کا، اس نے اتنی من مکھیوں اوپر بنا رکھی ہیں، اور کسی پھر پاکستانی نے چیلنج کیا تھا کہ میں اس سے دگنی اپنے بدن پہ بٹھا سکتا ہوں. واللہ عالم اصل حقیقت کیا ہوتی ہے، لیکن وہ جو موٹی مکھی ہوتی ہے نا جسے ڈومنا کہتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں، اس کا شہد اتارنا عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے. وہ تو اتنی ظالم ہے کہ برقعے والی عورت نے کہیں یوں ہاتھ مار دیا اس کے بازار میں، اور ساری مکھیوں نے اس پہ برقعے کے ساتھ حملہ کر دیا، وہ بیچاری تڑپنے لگی سڑک پہ. تو اس کو یہ کسی طرح سے دم سے، جیسے سانپوں کو قابو میں کرتے ہیں، اب وہ خدا جانے دم میں تاثیر یہ ہوگی، ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس کے ذریعے سے وہ ان کو قابو کرتے ہیں، یا پھر کوئی ڈھنگ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. سوات میں ہمارے اپنا پرانا اسٹوڈنٹ ملا اسلامیہ کالج کا، تو مدین سے آگے اس کا وہ تھا، یہ ڈائری کہیں یا کیا کہیں، شہد کی مکھی اس نے پالی ہوئی تھی اور شہد بناتا تھا. تو اس نے ہمیں سارا دکھایا، کہا کہ آپ نہ گھبرائیں نہ ہاتھ ماریں، بس دیکھتے جائیں. اور وہ جو ہے بالکل ہاتھ رکھتا تھا تو مکھی ادھر ادھر ہو جاتی تھی، لڑنا کیا ڈنگ چلانا کیا. پھر وہ کہتا تھا کہ جی یہ ملکہ ہے، یہ فلاں ہے، ایک ایک ہمیں دکھاتا رہا. ہمیں کہا کہ بس آپ چپ کر کے دیکھتے جائیں، یہ چھیڑنے کی کوشش نہ کریے، اگر آپ کے اوپر کوئی آ بیٹھتی بھی ہے تو. سارا اس نے دکھایا اور اس کے بدن پہ بھی بیٹھتی تھی. پھر جو ہمیں وہ ان کھوکھوں سے باہر لایا تو اس کے ساتھ بہت سی مکھیاں آ رہی تھیں. کہنے لگے یہ سب مجھے سی آف کرنے آ رہی ہیں، آپ ان سے نہ گھبرائیں. واقعی وہ جب سڑک پہ آیا تو وہ واپس چلے گئے. تو عجیب بات ہے، یہاں سے وہ بی ایس سی کر کے دیا ہوا تھا اسلامیہ کالج سے، اور اس نے وہاں یہ کاروبار کر رکھا تھا. فصل کی سبولا ربی کی زلولا، اور تو چلتی جا اپنے رب کے راستوں پر جو کہ مسخر کیے ہوئے کر لے. زلول جمع ہے زلول کی، جس کے معنی ہے جس کو سیدھا رکھا ہے. آپ نے وہ سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، لا زلول تسیر الارض، میں اس کی جمع ہے زلول، اور اس طرح سے مسخر رام کیا ہوا. اب یہ زلولن جو حال ہے یہ سبل کا حال ہی ہو سکتا ہے، فسلکی کا نہیں ہو سکتا. یا اگر ساری شہد کی مکھیاں مراد لیں تو پھر زلولن، تم اس طرح سے چلتی چلی جاؤ جیسے کہ گویا کہ تمہیں پابند کیا گیا ہے، سکھا دیا گیا ہے، اس بات کی ٹریننگ دی گئی ہے. اس طرح سے زلولن جمع مکسر واحد مؤنث کے حال ہونے کی بھی گنجائش اس میں ہے، جبکہ تم سب مکھیاں مراد لیں. اور سبلا کا حال بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے رب کے وہ راستے جو آسان کیے ہوئے ہیں تجھ پر، یعنی آسان کر دیے ہیں، ان پہ تو چلتی رہے. اور یہ چلنا کیا ہوتا ہے، وہ بتاتے تھے جو وہی جو جنہوں نے کھوکھے رکھے ہوئے تھے، کہ یہ شہد کی مکھیاں ان پہاڑیوں سے پھولوں سے رس لے آتی ہیں یہاں، اور وہ ان کا اتنا تانتا لگا رہتا ہے، بس آتی ہے جاتی ہے، پتہ نہیں ہوا تو گنتی لوگوں نے تو کر ڈالی ہے کہ وہ سیکنڈ میں کتنی دفعہ پر پھڑ پھڑاتی ہے، ننے سے پر رہے ہیں اس کے، اس پہ وہ جا رہی ہے آ رہی ہے اور سیدھی اسی راستے پہ چلتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ بجلی کے ذریعے سے اس کے ٹریس کیے گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے یاد رکھتی ہے، پتہ نہیں کوئی راڈار کی طرح اسے یاد رہتا ہے کہ میں اس راستے سے گئی تھی اور میں نے اس راستے سے آنا ہے، سب اس کو یاد رہتا ہے. اور پر پھڑ پھڑانے کی وجہ سے اس کی زندگی بڑی مختصر ہو جاتی ہے، شاید 2 مہینے بھی نہیں ہوتی ایک کی، پھر وہ اس کے پر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ بس مر جاتی ہے، اس کے بعد پھر اور پیدا ہوتی ہے، وہ کام کرتی رہتی ہے. تو اس اپنے رب کے ان سدھائے ہوئے راستوں، سدھائے ہوئے راستے تو لفظی ترجمہ کام کر رہے ہیں، یعنی مسخر شدہ آسان کردہ راستوں پر چلتی رہے. یخرج من بطونہا، اس کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے. ہا کی ضمیر اب نحل کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے، اس لیے یہاں تو بطون ٹھیک ہے. نکلتا ہے شراب، ایک پینے والی چیز، ڈرنکس ہوتا ہے، جو کہ مختلف الوان ہو، یعنی لیکوڈ کا معنی ہے، مختلف الوان ہو، جس کے رنگ مختلف ہیں. دیکھیں شراب مختلف، یہ تو بن گئی صفت موصوف، لیکن جس طرح آپ نے پڑھا تھا رجل قوی مثلا، اور آگے کوئی اور لگا لیں، قوی جسم ہو یوں لگا لیں، تو اس طرح جیسے رجل کبیر مثلا پھر آگے لگا دے راس ہو، تو یہاں اس طرح سے الوان ہو مختلف کی وجہ سے رفع میں آ گیا. یعنی اگر آپ اس کو مضارع پڑھنا چاہیں تو یہ یوں ہوگا شراب یختلف الوان ہو، ایسا پینا کہ جس کا رنگ مختلف ہے، یختلف ہوئی مختلف، اور ہو کی ضمیر شراب کے لیے آئی ہے. اگر شراب مؤنث ہوتا تو مختلف الوان ہا بھی ہو سکتا تھا، جس کے رنگ مختلف ہیں، اور یہ رنگ ہم یہاں تو بہت کم دیکھتے ہیں. ہوسٹن میں مجھے یہ چیز عجیب دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہاں امریکہ میں ایک بڑا سٹور تھا، اس میں گئے تو جناب وہ بڑے بڑے شیشے کے جار رکھے ہوئے تھے شہد کے، کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی ٹوٹی کھولیں اور اپنا نیچے وہ رکھا ہوا ہے برتن، وہ انہی کا بھر کے اپنے جس میں ڈالنا ہے ڈال لیں، پھر وہ پاؤنڈ کا یا لیٹر کا ہوتا ہوگا سارے برتن، جیسے یہ ہمارے موبائل والوں کے رکھے ہوتے ہیں نا برتن، اس طرح سے وہ برتن رکھے. اور وہاں بالکل نارنجی رنگ، بالکل گرین کلر بھی دیکھا ہے، سفید بھی دیکھا ہے، سرخ بھی دیکھا ہے، چار رنگ تو مجھے اب بھی نظر آ رہے ہیں سامنے. اور کہتے تھے کہ یہ کس طرح سے وہ کر لیتے ہیں، شہد کی مکھیوں کو خوراک ایسے دیتے ہیں، یا قدرتی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں کم از کم بالکل نارنجی رنگ کا، اور ہرا تو خیر یہاں دیکھا ہی نہیں کبھی. ممکن ہے اس میں انسانی ساخت کا، انسانی ہنر کا بھی کوئی دخل ہو، لیکن جب تک اس کے اندر کوئی وہ خوبی ہو نہیں، کیونکہ یہ ویٹرنری ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو مرغی کی جو انڈے کی ہے نا زردی، یہ سرخ بھی کی جا سکتی ہے، گرین بھی کی جا سکتی ہے، یعنی جو اندر ہے جو اس کو یہ رنگ دیے جا سکتے ہیں. کوئی کیپیسٹی ہوتی ہوگی مرغی کے اندر تو تبھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ مختلف رنگوں کے شاید واقعی وہاں نظر آتے تھے، کہ یا پھر جنگلوں میں ہوتے ہی اس طرح کے ہیں اور وہ لاتے. فیہ شفاء للناس، فیہ کی ضمیر شراب کے لیے ہے، اس ڈرنک میں، اس بیوریج میں یا اس لیکوڈ میں جو نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور یہ بطون ہا سے نکلنا بھی بڑی عجیب بات ہے، یعنی بظاہر ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ پھول لاتی ہوگی چبا کے شاید وہ شہد بنا دیتی ہو، تو ایک دفعہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے پھر نکلتا ہے. تو یعنی اللہ میاں بھی اسی پیٹ میں گندگی ہے، اسی پیٹ سے دودھ نکال رہا ہے، وہ دوسرے راستے سے نکال رہا ہے، اور یہ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، پھر وہ منہ سے نکالتی ہے. اور اس میں شہد پہ تو خیر اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے کہ قرآن کی اسی آیت کے بارے میں لوگوں نے کتاب تک لکھ ڈالی ہے مستقل شہد. اور اس میں خاص طور پر کوئی مل کا فنی ہوتا ہے، کوئی جز اس کا، اس پہ تو یہ ذرا